الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الآمر ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى إسمة للأرامل مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سب سے پہلے حضرت شہباز خطابت پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ طرب الحق قادری رحمہ اللہ کے اصال ثواب کے لیے تمامی حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت فرمائیں۔ ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فيه غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات اور آپ کی فیوضات سے اللہ رب العالمین تمام کو متمتع فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو مریدین کو اور تمام اہل سنہ کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، توحید باری تعالیٰ پر دو نشستوں میں اختصار کے ساتھ چند بنیادی باتیں جو اکثر مقدمات میں ذکر کرنے میں رہ جاتی ہیں، کوشش کی گئی کہ اس کو ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد عقیدہ نبوت کے حوالے سے کہ جس حوالے سے انتشار اور افتراق کی فضا کو گرم کیا جاتا ہے، تو ایک تحقیق کی نظر سے اور ایک عشق و محبت کی نظر سے اور ایک تعظیم و ادب کی نظر سے اس کا ایک مطالعہ کیا جائے، اکابر کی کتابوں کا اور امت کے تسلسل کا۔ کل کی نشست نبوت کی تعریف کی ایک تعبیر میں گزری ہے، اور آج اسی تسلسل کو کچھ آگے لے کر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جتنی گفتگو ہم مکمل کر سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ رسالت یہ ایمانیات کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو تسلیم کرنا قبول کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے کہ تمام وہ امور غیب جو مدار دین ہیں رسول کی زبان کی تصدیق کر کے اس کو قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے اور مظاہر کائنات کائنات کے پورے نظام جس کو میں نے عقیدہ توحید میں ذکر کیا، لیل و نہار کی گردشیں، موسم، اس کی تخلیق، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ انسان کی عمر کا وہ حصہ جو 6 سے 7 سال کی عمر کا ہے، وہ حصہ تمیز کی عمر کا کہلاتا ہے، اس عمر میں پہنچ کر ایک بچے کے اندر بھی اس قدر تمیز ہو جاتی ہے کہ وہ منتشر اور مرتب چیزوں کے درمیان فرق کرنے لگ جاتا ہے، اور کسی چیز کو مرتب دیکھتا ہے تو اس کے مرتب کی طرف اس کا ذہن خود ہے کہ اگر چیز بکھری بھی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ چیز سلیقے کے ساتھ رکھی ہے تو تمیز کی عمر خود ہی اس بات کو بتا دیتی ہے کہ اس کا سلیقے کے ساتھ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ترتیب دینے والا کوئی دانا اور حکیم ہے۔ تو کائنات کے نظام کا اس قدر ترتیب کے ساتھ ہونا اور ہر چیز کا اپنی جگہ پر موضوع اور متوازن اور برحق ہونا، یہ اس کے سانے، یہ اس کے بنانے والے اور اس کے مرتب کرنے والے کی ذات مبارکہ کی طرف یہ مشیر ہے، اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا پتہ لگا لے تو اسے موحد تو کہا جا سکتا ہے، مومن نہیں کہا جا سکتا۔ ارے جب اس نے اللہ کو پا لیا، پانے سے مراد اس بات کا ادراک حاصل کر لیا زمین اور آسمان میں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر وجودی اور اس کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، صحیح طرز اور تحقیق اور استدلال سے اس نے اس بات کو حاصل کر لیا کہ اس کا وجود ہے بھی اور واجب بھی ہے اور ہے بھی وہ تنہا، اگر وہ اپنی عقل سے اور اپنے ظاہری استدلال سے کائنات کے مظاہر کو بنیاد بنا کر اگر وہ اللہ کو پہچان بھی لیتا ہے تو اسے مومن نہیں کہا جاتا، اسے موحد کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو ایک تسلیم کر لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں موحد یعنی مومن بننے کا حکم دیا ہے، اور مومن کس کو کہتے ہیں کہ یہی بات کہ اللہ ایک ہے یہ رسول سے قبول کرنا ہے۔ تو جب تک رسول کی ذات پر اعتماد نہ ہو، اس کی رسالت پر کامل یقین نہ ہو، اس کی زبان کی تصدیق نہ ہو، تو اس وقت تک یہ باتیں گویا کہ ایمان کے درجے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کو ایک اپنی عقل سے اگر مانا تو وہ مومن نہیں، لیکن اللہ کو ایک رسول کی زبان سے مان لیا تو مومن ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ اس چیز کو مشروط کیا گیا ہے اور اس چیز کو رکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں تک کسی کو رسول کی بات نہ پہنچی تو وہاں پر نجات موحد کی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو رسول کا علم ہو گیا یا رسول کی تعلیم کا علم ہو گیا تو پھر تنہا اسے خدا کو ایک ماننا کافی نہیں جب تک رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا۔ میں نے جس طرح کہ حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے اسلاف جنہوں نے علم کلام کو مرتب کیا اور علم کلام کو فلسفے اور عقلیات کے ساتھ آراستہ کر کے شرعی دلائل کو عقل و استدلال کے طریق اور اس کے قاعدے ضوابط کے تحت جنہوں نے بیان کیا، تو انہوں نے رسول کی کیا تعریف کی وہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اکثر جس پر فتویٰ ہے کہ نبی جب دعوی نبوت کرتا ہے، جو میں نے کل گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے لیے آگے چل رہا ہوں، یہ تو بالکل یقینی بات ہے اور حتمی بات ہے کہ نبی نو انسان میں سے ہوتے ہیں جن سے بشر میں سے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ بات اقرار کی ہے، اسرار جو ہے ان کے کمالات ہیں۔ جس طرح میں نے ایک مثال سادہ سی آپ کو دی تھی کہ اگر کوئی بچہ اپنی والدہ کو یہ کہے کہ اس کے والد کے نام عبداللہ ہو، وہ یہ کہے اپنی والدہ کو کہ عبداللہ کی بیوی، تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بار بار ذکر کرنے کے دورانی کی نہیں، ایک انڈرسٹوڈ ہے، یہ اقرار ہے، لیکن ماں شفقت جو ماں کا کمال ہے اس کو ذکر کرنا یہ اسرار ہے۔ تو رسول کا نبی ہونا، رسول کا بشر ہونا، انسان ہونا، یہ اقراری عقیدہ، اس سے مفر نہیں، اس سے فرار نہیں، لیکن اس پر اصرار نہیں کیا جائے گا، اصرار ان کے کمالات پر کیا جائے گا، ان کی شانوں پر کیا جائے گا، کیونکہ تقاضا و ادب کا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آپ غور کیجئے اس بات کی طرف کہ ہمارے وہاں ایک بڑا طبقہ یہ ہے
جس پر فتویٰ ہے کہ جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور میں نے یہ عرض کر دیا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ یہ بات حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک کے لیے ہو رہی ہے، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، حضور پر نبوت کے مرتبے بھی ختم کر دیے گئے، زمانہ بھی ختم کر دیا گیا، وحی بھی ختم کر دی گئی، کتاب بھی ختم کر دی گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی جدید وحی نہیں آئے گی، کوئی جدید امت نہیں آئے گی، اور نبوت جدت کے ساتھ کسی صورت میں نہیں ہے کہ بریزی ہو یا نیابت میں ہو یا تشریحات میں ہو، ایسا جو بھی تصور پیش کیا جائے گا وہ شخص بالاتفاق دار اسلام سے خارج ہے۔ نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔ ایک بات یہ بھی کہہ دی جاتی ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا آگے، میں نے جس طرح کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے یوم میں ختم نبوت کے موضوع پر ہم چند تشریحات آپ کی خدمت میں کریں گے، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ فتویٰ اس پر یہ ہے کہ جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ بڑی اہمیت کا متحمل ہے، کیونکہ مخلوق کے کمالات میں اس سے بڑا تو کوئی کمال نہیں، یعنی نبی ہونا، اللہ رب العالمین کا نائب ہونا، اس کی جناب سے اس کے مخلوق کی طرف سفیر ہونا، اور اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہونا، تو مخلوق کے اندر جو شرف اور امتیاز کے مقامات ہیں اس کا منتہا منصب نبوت ہے۔ انسان کو جو اللہ رب العالمین کمالات اور شرف عطا فرماتا ہے، ان کمالات کا سب سے بلند درجہ جو ہے وہ منصب نبوت ہے۔ تو اتنا بڑا دعویٰ جب نبی کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو پھر علماء نے یہ کہا کہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو نبی پھر دعوے کی دلیل پر معجزہ دیتا ہے۔ اب معجزے کی بات تو یہ ہے، معجزہ اگر اس کو اس کے گویا کہ حرف اصلی کی طرف لے جائیں تو یہ عجز ہے، عین جیم زا، عجز، یعنی نبی کا ایسا کوئی کام کہ اس کا دشمن اس جیسا کام لانے سے عاجز اور تھک جائے، بلکہ ساری انسانیت اس جیسا کام کرنے سے عاجز ہو جائے، نبی کے اسی عمل کو، اسی قول کو، اسی فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، کل اس پر بحث ہوئی ہے لیکن اس کو آگے تسلسل کے ساتھ جوڑنے سے، کیونکہ تعریفات انبیاء پر نبی کی تعریف میں مختلف تعبیرات علماء نے لکھی ہے، لیکن سب کا حاصل یہ ہے اور مراد یہ ہے کہ نبی خلق میں سب سے افضل ہوتا ہے، لیکن جس فن کا اور جس شعبے کا، تحقیق کا اور کسی چیز کو پرکھنے کا جو معیار ہے، تو ہر ایک نے اپنے معیار سے، جو عقلیات پر بحث کرتے ہیں انہوں نے عقلیات کے تناظر میں کہ نبی کیسا ہونا چاہیے عقل کی نظر میں، تو انہوں نے ویسا زاویہ پیش کیا۔ حضرات صوفیاء کرام جو روحانیت اور تقوی کی طرف زیادہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ اس طرف آئے کہ تقوی، روحانیت اور علم تصوف کے اعتبار سے دیکھا جائے نبی کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے وہ تعریف کر دی۔ علم کلام کے ماہرین نے اپنی ایک تعریف کی ہے، اسی طرح اگر آپ مقدمہ ابن خلدون اگر پڑھیں تو ماہر فلکیات گزریں، تو انہوں نے فلکیات کے علم کے تناظر میں تعریف کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو تمام علماء نے اپنے فن کے اعتبار سے مختلف تعبیرات ذکر کی ہے، لیکن سب کا منتہا یہ ہے کہ نبی کی گرد راہ کو خلق خدا نہیں پہنچ سکتی، اللہ رب العالمین وہ شرف اور مقام اور وہ امتیاز ان کو عطا فرماتا ہے۔ ابھی موضوع آگے کھل جاتا ہے، توجہ رکھیں۔ اب ذرا غور کیجئے اس بات کی طرف کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ یہ تقریر سے ہٹ کر ایک دروسی سلسلہ ہے نا، تو پھر اس کو درس کے انداز میں بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس میں پھر مثالوں کے ساتھ اس بات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آگے احادیث جب آئے گی، واقعات آئیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو خود کھل کے سامنے آئیں گی، لیکن تعریفات کرنا تو ضروری ہے نا، صرف امثال اور مثالوں سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ اب نبی جو اتنے بڑے بنیادی اور حساس اور ممتاز و مشرف و اعلی منصب کا جب مدعی ہوتا ہے، تو مدعی کو دلیل دینی ہوتی ہے، تو نبی جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے اس کا نائب ہوں، اس کی جناب سے اس کے بندوں کی طرف سفیر ہوں، واسطہ ہوں، تو پھر نبی اپنے دعوے کے اوپر دلیل دیتا ہے۔ اب یہ دلیل کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، علماء کا اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ یہ معجزے کی صورت کیا ہے۔ ایک علماء کا یہ طبقہ کہتا ہے کہ معجزے کی صورت یہ ہے کہ کام خارق عادت کے ہو جاتے ہیں، یعنی نبی اپنے ہاتھ سے ایسا کوئی کام کر کے دکھاتا ہے جو خارق عادت ہے، جو میں نے کل آپ کو بتایا۔ خارق عادت سے مراد کہ عادتاً ایسا کام ہوتا نہیں،
اب آپ دیکھیں سرکار نے انگلیاں کھولی اور نہریں جاری ہو گئی. یہ خارق عادت ہے, پانی انگلیوں سے تو نہیں جاری ہوتا. پانی کے لیے تو جناب زمین میں سوراخ کرنا پڑتا ہے, زمین میں کنواں بنانا پڑتا ہے, ایسے تو نہیں جاری ہوتا. لعاب دہن سے جناب جو ہے کہ وہ کٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دینا, تو یہ تو ہمارے وہاں ایسا نہیں. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, اس کا ایکسرے ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ ڈاکٹر ٹائم دیتا ہے, اس کے بعد جناب اس کے اوپر پلستر ہوتا ہے, اور پھر ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, کئی مہینوں اور دہائی تک اس پلستر کو باندھا جاتا ہے, پھر دوبارہ ایکسرے ہوتا ہے, غذا اس کو کھلائی جاتی ہے. لیکن یہ کیسے کہ ابھی ٹانگ ٹوٹی اور صرف تھوک لگایا, تو جناب تھوک لگانے سے ٹانگ جڑ گئی, تو یہ کام خارق عادت ہے. کہ عادتاً یہ طریقہ علاج کا نہیں ہے. ہم جس عالم میں رہتے ہیں وہ عادتاً یہ طریقہ علاج کا, بولیے, اس کو کہتے ہیں خارق عادت. یہ مثال سمجھ گئے آپ, جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ ہمارے وہاں اگر کسی چیز کو توڑا جائے تو اس پر ضرب لگنا ضروری ہے, اور ضرب جو لگ رہی ہے وہ ضرب لگانے والی چیز جو ہے, جو چیز ہے اس کے ساتھ وہ متصل ہو. لیکن چاند تو آسمانوں کے اوپر ہے, اور حضور سید عالم نے جبل ابی قبیس کے اوپر انگلی اٹھائی تھی, تو یہ کام کیسے ہو گیا؟ تو یہ نبوت کی دلیل ہے کہ نبی جب دعوی نبوت کرتا ہے تو ایسا معجزہ دیتا ہے جو خارق عادت ہے. ایسے کام عادتاً ظاہر کرتا ہے جو ہمارے عرف میں عادتاً ہوتے نہیں ہیں. تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ معجزے سے مراد خارق عادت. امام رازی اس کو تسلیم نہیں کرتے, امام غزالی تھوڑا اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے, ان کے اپنے دلائل ہیں, فتویٰ اسی پر ہے جو خارق عادت والی میں نے بات کی, لیکن دونوں بات نبی کی عظمت ہی کے لیے کر رہے ہیں. فتویٰ اسی پر ہے خارق عادت پر, کہ معجزہ دینا. جو علماء خارق عادت کے قائل میں کبھی کبھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ نبی جب دعوی نبوت کرے تو معجزہ دینا شرط نہیں, تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دلیل نہ دے. امام رازی رحمہ اللہ نے اس طرف بڑی لمبی بحث کی ہے, اور بدمذہبوں کے ابن حزم نے بھی اس پر بہت طویل بحث اسی کو آگے چلایا ہے کہ نبی جب دعوی نبوت کرے تو دلیل پر خارق عادت لائے. امام رازی اور دیگر ائمہ کہتے ہیں یہ شرط نہیں. کیوں نہیں؟ کہ نبی معجزہ تو دیتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ انگلیوں سے نہریں بہا کر دکھائے, ضروری نہیں کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائے, ضروری نہیں کہ وہ عصا پھینکے تو وہ سانپ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس قسم کے خارق عادت کا مطالبہ نبی سے کرتے ہیں کہ جب آپ کا اتنا بڑا منصب ہے تو کوئی عجیب کر کے دکھائیے. ان میں اکثریت متعصب لوگوں کی ہوتی ہے, اور وہ خارق عادت کا مطالبہ جب کرتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے, اسے ہٹ دھنی کر کے وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح اکثریت, جس طرح دیکھیے چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تو مطالبہ کفار و مشرکین ہی کا تھا نا حضور سے, کہ ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں. اب کتنا عجیب دعویٰ ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینا, وہ نبی کی رسالت بیان کر رہے ہیں, اس کو آپ قبول کریں. تو کہتے ہیں نہیں, آپ نے جب اتنا عجیب دعویٰ کر دیا ہے اور اتنا ممتاز دعویٰ کر دیا ہے تو کچھ عجیب ہی کر کے دکھائیں ہمیں آپ. تو جن لوگوں نے کسی عجیب شے کا مطالبہ کیا ان کے اندر بغض تھا, ہٹ دھرمی تھی, تکبر تھا, جان چھڑانا تھا, الا ماشاءاللہ. اس لیے حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ نبی کا معجزہ خارق عادت کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شکل و صورت اور اس کا کلام اور دیا ہوا ہدایت کا پیمانہ جو ہے وہ خود اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ کسی خارق عادت کے کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی کی شکل و صورت اور اس کی تعلیم خود معجزہ ہوتی ہے, اس سے بڑا کیا خارق عادت ہو سکتا ہے کہ وہ عالم خارجی عالم کے اندر کوئی ٹھوس اس قسم کا کام کر کے دکھائے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر لوگ قریب کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کو صورت و شکل, نام و نسب, کردار و تقوی اور تعلیم ایسی دی جاتی ہے کہ جب وہ آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے اندر اور زمانے کفر میں بھی ہے تو انسان, انسان کے اندر ضمیر موجود ہے, فطرت موجود ہے, عقل موجود ہے, تو جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو لہذا جن جن کے اندر یہ صلاحیت تھی یا قدرت نے جن کے لیے خیر کا ارادہ کیا تھا انہوں نے نبی سے کسی معجزے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ نبی کا کلام سن کر یہ کہہ دیا کہ یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, یا یہ چہرہ نبی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. جس طرح میں نے کل حضرت عبداللہ بن سلام کا بات کیا آپ کے سامنے, میں صرف مزاحی پیش کر رہا ہوں یہاں پر, جس طرح میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کی آپ کے سامنے. سرکار دو عالم جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں, سرکار دو عالم
جو کلام پڑھتے ہیں قرآن کا وہ خود معجزہ ہے. تو اہل عرب جو اپنی عربیت پر اپنی فصاحت پر نازا تھے تو وہ اس چیز کو دیکھ کر حیران تھے کہ کسی شے کی حقیقت کو بڑے سے بڑا شاعر اور بڑے سے بڑا ماہر علم اگر وہ کسی مختلف کسی شے کو تعبیرات سے ذکر کرے تو ایسی حسن اور کمال والی تعبیر سے کسی حقیقت کو نہیں بیان کیا جا سکتا جس طرح یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کی حقیقت رنگ چڑھاتے ہیں. تو پتا چلا کسی شے کی حقیقت کو ایسی عظیم اور بلند تعبیرات سے ذکر کرنا یہ فرد بشر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو ضرور یہ خدا کا کلام ہے جو اس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ, اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ, حضور اگر قرآن پڑھ کر بھی نہ بتاتے, حضور اگر انگلیوں سے نہریں جاری کر کے بھی نہ بتاتے, حضور اگر کنکریوں سے کلمہ پڑھ کے بھی نہ بتاتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر انگلیوں سے نہریں جاری نہ بھی کرواتے تو فرمایا یہ تو خارق عادت اپنی جگہ پر ہے. فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ کانت بدیحتو تم بھی قبل خبرے, سرکار کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ نبی ہی کا ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ اس میں کیسی, کیونکہ دیکھیے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثریت ایمان کا تقاضا جو ہے وہ ہدایتی الفاظوں پر ہوا ہے. جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ تھے جن کی طبیعت کے اندر شعور اور علم کے چراغ روشن تھے وہ کہنے لگے یہ نبی, جیسے عبداللہ بن سلام نے کہا یہ بات نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یہ چہرہ نبی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی. امام رازی نے بڑے پیارا جواب دیا, اس کے بعد میں بحث کی طرف آ جاتا ہوں. فرمایا وہ شخص جو سامنے سے نبی کو پہچانے گا کیسے, تو فرمایا کہ اسی طرح پہچانے گا جیسا دودھ پیتا بچہ دودھ کی طلب کے اندر اپنی ماں کے چہرے کو, گھر میں چار عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے. تو فرمایا اسی کے اندر جس کی طبیعت سلیم ہوتی ہے اور جس کے اندر عرفان موجود ہوتا ہے چاہے وہ کفر کی حالت کے اندر ہے, وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر فوراً وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ چہرہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور ایسے لوگ پھر 100 سال کے سلمان فارسی بھی ہوں تو پھر وہ در در گھومتے ہوئے دربار مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. میرے دوستو, تو یہ تعلیم کا ایک پہلو, تعلیم کے ایک پہلو پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعبیر کی ایک صورت ہم بیان کر رہے ہیں امام رازی کے فتوے پر کہ نبی کے لیے انہوں نے ایک بات یہ کی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد اور نکاح جب ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی. کتنی بولیے, محبت سے کہیے کتنی تھی, 25 سال کے قریب تھی. اور میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی. ٹھیک, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حضور کے ساتھ لگا دیا تھا نکاح سے پہلے اور کہا تھا ان کی ایک ایک بات مجھے آ کر بتانا. وہ آ کر حضور کے بیٹھنے کا انداز, حضور کے بولنے کا انداز, حضور کے تجارت کا انداز کہتا تھا. تو میری ماں سیدت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن اس قدر روشن تھا زمانے جاہلیت کے باوجود, وہ یہ کہتی تھی کہ نبی ہیں تو بس یہی ہیں, لیکن حضور نے زبان سے نہیں کہا تو انہوں نے بھی زبان سے نہیں کہا. اب یہ رشتہ چلتا رہا. ٹھیک 40 سال کی عمر شریف پر جب سرکار پر پہلی وحی آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر گھر کی طرف آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھ پر کمبل ڈالو. آج میرے ساتھ یوں ہوا, ایک فرشتہ میرے پاس آیا, ساری تفصیل حضور کے پاس بیان کی. تو اس وقت خارق عادت کوئی کام تو ظاہر نہیں ہوا کہ پتھروں نے سامنے کلمہ پڑھ دیا ہو یا دیواروں سے کلمے کی آواز آ رہی ہو, لیکن میری ماں کس جملوں پر ایمان لائی ہے. اب ذرا درست, سرکار خود کے نبی ہونے کا وہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ رب کریم نے مجھے اعلان کہا ہے. اب بیوی ہیں, شوہر کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کپڑا ڈال کر جبین مقدس پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے. فرما اللہ رب العالمین نے میں نے مجھے اعلان کا حکم دیا نبوت کا, تو فرما سب سے پہلے تصدیق بھی میں کرتی ہوں. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی, فرمایا کہ یعنی زبان حال سے یہ کہا کہ یہ چیز تو میں 15 سال سے محسوس کر رہی ہوں کہ نبی ہیں آپ, لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں تسلی دینے کے لیے آپ کو جو جملہ کہوں گی وہ کیا ہے کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ انک لتصل الرحمہ۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ تو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، یہ تو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، آپ ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکلا، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدومہ، گئے گزروں کے لیے آپ ان کو مال مہیا کرتے ہیں۔ وتقر الضیفہ، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نواب الحق، اگر اس فتنے والے معاشرے میں کوئی شخص حق پر قائم ہو اور اس کے سامنے سارے لوگ ناحق ہو تو آپ تعداد نہیں دیکھتے، ایک بندہ بھی حق پر ہو تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں، یہ تعلیم خود بتا رہی ہے کہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ خطبہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کے قبول کے اس تعلیم سے کیا، اس مزاج سے کیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بہت موضوع ہے کہ نبی کی تعلیم اور قولی اتنا عظیم اور اتنا واضح اور دل کو موہ لینے والا اور ماں کی شفقت اور ماں کی ممتا سے زیادہ اگلے کے دل میں اثر کرنے والا ہوتا ہے کہ یہی نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خارق عادت کی ضرورت نہ بھی ہو تو یہ تعلیم اور چہرہ نبی کا خود اس کو واضح کر دیتا ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، یہ تو گزشتہ تعبیر کا ایک حصہ تھا جو میں نے آج نئے ایک حوالے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے ذکر کیا۔ نبوت کی تعریف پر ایک تعبیر اور بھی ہے جو حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ نے شفا شریف میں ذکر کی ہے، کئی اور علماء نے بھی ذکر کیا، میں نے قاضی صاحب کا نام حصول برکت کے لیے عرض کیا ہے۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا اور اپنی مبارک کتاب کے اندر نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نبی کون ہوتا ہے، تو فرمایا فلانبیاء والرسل علیہم السلام واسط بین اللہ وبین خلقہ۔ فرما نبی کون ہوتا ہے، فرما انبیاء اور رسل اللہ اور اس کے خلق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو نبی کو واسطہ نہ بنائے اس نبی کو مانا، کیونکہ نبی ہونا نبی ہے اس کا مطلب واسطہ ہے۔ مثلا میں نے کل آپ کو ایک بات کی تھی کہ کوئی شخص اللہ کو اللہ مانے لیکن وہ یہ کہے علیاذ باللہ کہ وہ ایک نہیں دو ہے، تو اللہ کو اللہ ماننے کا تو قانون یہ تھا کہ وہ ایک ہے، جب اسے ایک ہی نہیں مانا تو اللہ کہنے کا، تو نبی کو نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، مشرف ہوتا ہے اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے کمالات کا اگر انکار کر دیا جائے تو نبی کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ نبی جس وجہ سے نبی ہوتا ہے، وہ وجہ ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر نبی کی نبوت کا کیا تصور باقی رہتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جن چیزوں کو شرک کے فتووں کی نظر کیا جا رہا ہے، دراصل وہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کی ذات وسیلہ ہے، یہ عقیدہ شرک نہیں، یہ نبی ہونے کی لازمہ ہے۔ اگر نبی کو وسیلہ نہ مانو تو نبی کا نبی ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو وسیلہ حق ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہی وسیلہ حق ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے شرک کی تقریر میں کہہ دیا کہ مومن وہ ہے کہ جو رب کو وسیلہ نہیں مانتے، جو رب کو اور وسیلے کو رب نہیں مانتے، سمجھ رہے، جو رب کو وسیلہ نہیں مانتے اور وسیلے کو رب نہیں مانتے، اس لیے کہ خدا وسیلہ نہیں ہو سکتا اور وسیلہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کہ وسیلے کو شرک کہہ دینا، میں نے آپ کے سامنے واضح کیا اس موضوع کو کہ جو رب ہے وہ تو مقصود ہے، وہ تو مطلوب ہے، اور وسیلہ وہ ہے جو اس تک پہنچا دے۔ اگر خدا کو وسیلہ بنا دیا تو وہ کس تک جائے گا اور کس کی طرف وہ محتاج ہوگا علیہ باللہ؟ تو لہذا یہ کہنا کہ وسیلہ شرک ہے، یہ جملہ خود کفر ہے۔ کفر اس لیے ہے کہ خدا کے لیے وہ چیز مانی گئی جو اس کی شان کے خلاف تھی۔ رب کے یہ کہنا کہ جناب وسیلہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ رب کا حق ہے، تو رب کا حق یہ مانا یہ ہوا کہ رب واسطہ بنتا ہے، تو رب واسطہ بنے تو پھر مقصود کون ہوا؟ تو یہ جملہ خود کفر ہے۔ تو یہ تو کہا جائے گا کہ مصطفیٰ واسطہ بنتے ہیں اور رب مقصود اس لیے ہے۔ تو دیکھیے اس نور کوثر کی نشست سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کتنا بڑا دھوکہ ہمیں دیا جا رہا تھا۔
تو ہمیں کن چیزوں کا انکار کروایا جا رہا تھا،
کن چیزوں کے پیچھے ہمارے لیے گویا کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو اس لیے ہم نے تھوڑا اس کو طویل کر کے بیان کرنا چاہا۔ تو لہذا نبی کے لیے یہ لازمہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ ہوگا، اگر نبی وسیلہ نہیں ہوگا تو نبی کا کام کیا ہے؟ پھر نبی کا وسیلہ، میں نے آپ کو توحید سے مثال دی، سمجھے آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور کو وسیلہ ماننا یہ حضور کی نبوت کا لازمہ ہے، اگر جو حضور کو وسیلہ نہیں مانے گا تو وہ ایسے جیسے اس نے رسول نہیں مانا، اس لیے کہ نبی ہوتا ہی وسیلے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے، جو یہ کہے کہ مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں وہ بندہ دار السلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے رسالت کا انکار کیا ہے، اور جو رسالت کا اقرار کرتا ہے تو رسالت کہتا ہی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کو ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ حضرت امام رازی، حضرت قاضیاد رحمہ اللہ نے اس پر حضرت سرکار اہل بیت کے سرخیل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑا مبارک قول نقل کیا ہے، بالکل مقدمے کے اندر آپ اس قول مبارک کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں عالم اللہ تعالی عجز خلقی عن طاعتہ، اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے کہ میرے بندے میری اطاعت سے عاجز ہیں۔ اطاعت کیسے کریں جب براہ راست اس کے مزاج کو جانے، اس کی مزاج تک تو رسائی نہیں، اس کی ذات تک رسائی نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ تعالی، اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ اس کے حضور اس کی اطاعت کامل میں عاجز ہے۔ فعرفهم ذلك لكي يعلموا انهم لا ينالوا صفوة من خدمته، اور اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ معرفت اور پہچان کے بغیر میرے بندے صرف خدمت کے ذریعے مجھے نہیں پہچان سکتے، کیونکہ دیکھیے نا مشرکین ایک خدمت تو کر ہی رہے ہیں، ننگے پاؤں پہاڑوں پر جا رہے ہیں، فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوگا کر کے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب خدمت تو جاری ہے لیکن خدا ملتا نہیں اس سے۔ تو یہی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدمت کے ذریعے اور اطاعت کے ذریعے خدا نہیں ملتا، اس لیے کہ اطاعت کرنے میں بندے ناقص ہیں اور معرفت حاصل کرنے میں ناقص ہیں۔ فاقام بینہم وبینہم مخلوقا من جنسہم فی صورتی والبسہم من نعتی رافت والرحمہ، فرما اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتی ہے، وہ البسہ من نعتہ اور رافت و رحمہ، اور ان کو کرامت کا عزت کا کمالات کا رب نے لباس پہنایا، وہ اخرجہ للخلق سفیرا، اور ان کو اپنی جانب سے اپنے بندوں کے لیے سفیر بنایا، اور اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے، یہ سرکار امام جعفر صادق نے بھی بیان کی، تقریباً سارے علماء نے بیان کی، ساری لغت کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے، علم کلام کے ابحاث کو دیکھیں گے، تو نبی ہونے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ واسطہ ہوتا، اس کے بغیر اللہ رب العالمین جل وعلا کا پتہ مل ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہتا ہے یہ کیوں نہیں مل سکتا، اللہ مجبور ہے؟ میں نے کہا اللہ مجبور نہیں، مجبور ہم ہیں، مجبور ہم ہیں۔ جس طرح کہ اکثر آپ آیات علماء سے سنتے ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، علماء نے بحث کی، خلیفہ تو نائب کو کہتے ہیں نا، جب خدا ہر چیز ڈائریکٹ دیتا ہے تو پھر نائب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نائب ہی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، خلیفہ کا ترجمہ ہی تو وسیلہ ہے اور کیا ہے، خلیفہ کا ترجمہ ہی تو واسطہ اور کیا ہے۔ اور یہ قرآن کی نص ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتو ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے، نائب کون ہوتا ہے؟ واسطہ ہوتا ہے اصل کی طرف، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اصل بادشاہ کی طرف واسطہ ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، آنے والی رعایا کے لیے واسطہ بنتا ہے بادشاہ کے لیے۔ تو قرآن کی نس ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے دوسری طرف جائے گی، قاضیاد امام بیضاوی کا جیسا حوالہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں علماء نے اپنی جگہ پر ذکر کی ہے، ایک بات۔ لیکن دوسری بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا انی جائل فی الارض خلیفہ کہہ کر اسے اپنا نائب بناتا ہے، اور اسی کے ذریعے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں واصل ہوتا ہے۔ ایک بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجبور ہو گیا کہ براہ راست پتا نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا اللہ مجبور نہیں ہوا، مجبور ہم ہوئے کہ براہ راست لے نہیں سکتے۔ مولوی صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ بھی تو کہو کہ آدھا گلاس خالی بھی ہے، ہر وقت صرف بھرے ہوئے کی بات نہیں کرتے، خالی کی بھی بات کرتے ہیں نا. تو کہتے ہیں اللہ مجبور ہے کہ بغیر رسول کے کہ اللہ واسطہ دے نہیں سکتا. میں نے کہا اللہ دے سکتا، ہم بغیر رسول کے لے نہیں سکتے. مسئلہ ہمارا ہے، قصور رب کی طرف سے نہیں، قصور ہماری طرف سے. مثلاً دیکھیے، اکثر ہم آپ کے سامنے یہ بات پڑھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کی اپنی عبادت کے لیے. کس کے لیے بولیے؟ عبادت کے لیے. اب ساری تفاصیل اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا الا ليعبدون، عبادت کے لیے. اب عبادت کی تفسیر ہر جگہ پر علماء نے مفہوم قرآن، مراد قرآن کی تفسیر کو بیان کیا کہ یعبدون ای یعرفون، معنی کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ رب کی معرفت حاصل کرے، رب کی پہچان حاصل کرے، رب کا عرفان حاصل کرے. اب آئیے لغت کے اندر معرفت کی تعریف آپ دیکھیے. معرفت کے لیے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے عین رافع کی ترتیب کے اندر، عرفہ کی بحث کے اندر معرفت کا معنی کیا کہ کسی چیز کو جاننے کے، یعنی کسی چیز تک پہنچنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا، اس کو ڈائریکٹ پا لینا، اس تک پہنچ جانا. دو ذریعے، ایک ڈائریکٹ اس تک پہنچ جاؤ، ایک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، واسطے کے ذریعے پہنچے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ اس ہال میں آئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہاں پر پہلے آئے نہیں، وہ واسطوں کے ذریعے آئے، کسی نشان کے ذریعے، یہ فلاں چورنگی کے پیچھے فلاں جگہ پر ہے، وہ واسطوں کے ذریعے آئے. تو اب آپ سن لیجئے، ڈھونڈنا خدا ہی کو ہے. اب علماء نے کہا یعبدون کا معنی یعرفون اس لیے ہے کہ براہ راست جس چیز کو پایا جائے تو اس سفر کو کہا جاتا ہے علم ہو گیا، اس چیز کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جس چیز کو واسطے کے ذریعے سمجھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی معرفت ہو گئی. معرفت کہتے ہیں کسی چیز کو واسطے کے ذریعے جاننا، اور کسی چیز کو ڈائریکٹ جانا اس کو علم کہتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے علماء نے تعبیر کی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای یعرفون. بندہ براہ راست خدا کو نہیں جان سکتا تھا، تو مصطفیٰ کی ذات واسطہ ہے، نبیوں کی ذات واسطہ ہے، ان کے ذریعے خدا کو جانتا ہے، اس لیے یعبدون کا معنی یعرفون کیا گیا ہے. اگر اب بھی بھاری ہو تو آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا پہلا متن آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. بندہ اپنے رب کے حضور اپنی عقیدت، اپنی نیاز مندی ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ کون ہے؟ تو آگے وہ کہتا ہے رب العالمین، جو جہانوں کا چلانے والا ہے. وہ جہان کا اللہ کون ہے ہم یہ پوچھ رہے ہیں؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے رب العالمین جو اس عالم کو چلا رہا ہے. یہ عالم بیچ میں کیوں آ گیا؟ ہم تو اللہ کو پوچھ رہے ہیں اللہ کون ہے، براہ راست کیوں نہیں آ رہے ہم دیکھ پا رہے، براہ راست بات کیوں نہیں ہو رہی، یہ عالم کو کیوں واسطہ لایا جا رہا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی بات یہ بتاتی ہے کہ ڈائریکٹ تم پہنچ نہیں سکتے تھے. کون ہے خدا؟ فرمایا جس نے آسمان پیدا کیا. تو یہ آسمان رب کی طرف جانے کے لیے واسطہ بنا کہ نہیں بنا؟ یہ زمین واسطہ بنی کہ نہیں بنی؟ یہ عالمین واسطہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو لہذا یہ کہنا کہ ڈائریکٹ خدا مل سکتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ توحید ربوبیت کا انکار ہے. توحید ربوبیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر اس کی یکتائی کی طرف سفر کیا جائے. میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے بصیروں کا انکار کر دیا جاتا ہے اور توسل کا انکار کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بات ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے. اب آئیے ایک بڑی خوبصورت اور عجیب تعبیر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے، میں نے کل المنقذ من الضلال سے بھی آپ کے سامنے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا جو فلاسفروں سے مناظرہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آج یہاں پر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ نبی کون ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا. اب ذرا توجہ کیجیے، ہم صرف نبی کے کمالات کو ذکر کریں گے، لیکن پہلے یہ بات جان لی جائے کہ نبی کون ہوتا ہے، تاکہ وہ گستاخی، وہ بے ادبی کا جو دروازہ ہے، جو بشریت کا رٹ لگا کر شروع کیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کا تدارک ہو، اس کو روکا جائے. اب ذرا توجہ کیجیے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ان نبوت عبارت اما یختص بہ النبی. فرمایا نبوت وہ چیز ہے، وہ صفت ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے. وہ یفارق بہ غیرہ،
فرمایا کہ یہ نبی کون ہے؟ فرمایا جس کو نبوت ملی. تو فرمایا نبوت کا منصب ایسا ہے کہ وہ یفارق بھی غیرہ, یہ منصب نبی کو اوروں سے ممتاز کرتا ہے, لوگوں سے جدا کرتا ہے, ممتاز کرتا ہے. یہ وصف جو ہے,
کہتے ہیں یہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں. میں نے کہا ہماری طرح ہوتے تو پھر نبی کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھا.
یہی بات حضرت امام غزالی کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ؟ فرماتے ہیں النبوت بھی, النبوت عبارت عما یختص به النبی ویفارق بھی غیرہ ویختص بانواع من الخواص, خواص. فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب نبوت ہوتا ہے, اور نبوت کا منصب اسے اور لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. نبوت کے منصب کے ذیل میں اسے اتنے خواص ملتے ہیں کہ اس کے گرد, اس کی گرد راہ کو بھی بڑے سے بڑے اعلی عزت والے نہیں پہنچ سکتے.
ایسی خصوصیات. اب آپ دیکھیے جن خصوصیات پر شرک کے فتوے لگتے ہیں, حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا. فرمایا احدہما, احدہا, فرمایا پہلی چیز جو نبی کے خواص میں سے وہ کیا ہے؟ فرمایا انہ یعرف حقائق الامور المتعلقۃ باللہ وصفاتہ وملائکتہ ودار الاخرۃ علما ومخالفا لعلم غیرہ بکثرت المعلومات وزیادت الکشف والتحقیق. اب اس کا معنی کیا؟ فرمایا نبی کو اللہ رب العالمین جو منصب نبوت عطا فرماتا ہے وہ اسے ممتاز کر دیتا ہے اور بندوں سے اور انسانوں سے. فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ایک یہ ہے ان خواص میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ملائک اور آخرت سے متعلق ہے, نبی ان حقائق کا ایسا علم رکھتا ہے کہ کوئی بندہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہو جائے اس کے ایک ذرے کو نہیں جان سکتا جو خدا ملائکہ اور غیب کے بارے میں نبی کو علم ہوتا ہے. اب اگر کوئی جی کہے کہ نبی کو کوئی علم نہیں ہوتا تو اس نے نبی کو مانا, کیونکہ جب خواص کا انکار کر دیا, جو اس کے کمالات کا انکار کر دیا. تو یہاں پر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہران علم اور بڑے بڑے دنیا کے ماہران علم نبی کے سامنے اپنے علم کو لے کر آئے تو نبی کو خدا کی ذات کے بارے میں اور امور غیب کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, لوگوں کو سینوں کے بارے میں, لوگوں کے عزائم کے بارے میں, لوگوں کے ارادوں کے بارے میں, ان کے ماضی مستقبل حال کے بارے میں اتنا علم ہوتا ہے, اور نبی علم و شان میں اتنا باق کمال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ماہران علم اس کا عشر شیر تو درکنار نبی کے جوتے کی گرد راہ بھی نہیں بن سکتے. یہ بات اگر امام احمد رضا کہیں تو لوگ لاٹھی اٹھاتے ہیں. میں نے کہا یہ بات امام غزالی نے کی, اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی باقی نہیں. ایک بات ٹھیک ہے, اور ذرا دوسری بات سنیے. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو علم کی ایک صفت حضرت امام رازی, حضرت امام غزالی نے بیان فرمائی. ایک بات بڑی پیاری کہتے ہیں, دیکھو ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی طاقت کی بساط پر کرتے ہیں, اور جو بات ہماری طاقت کے دائرے کے اندر آتی ہے تو ہماری مرضی ہم اس کو کریں نہ کریں. اسی طرح نبی کی طاقت کے دائرے میں جو چیز آتی ہے نبی کی مرضی, چاہے تو کریں نہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنے افعال میں مختار نہیں, تو میں نے کہا تم اپنے افعال میں مختار ہو اور نبی اپنے افعال میں مختار نہیں. اس کو آسان کرو, مثال کے طور پر ایک 5 کلو کا پتھر رکھا ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ کی مرضی ہوگی تو آپ اس کو اٹھائیں گے, آپ کی مرضی ہوگی تو نہیں اٹھائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس میں پیٹرول بھی ڈالا ہوا ہے, سارے اسباب آپ کے پاس ہے, گاڑی چلانا بھی آپ کو آتی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ گاڑی چلا کر کسی دوست سے ملنے جائیں یا نہ چلائیں, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ کی مرضی ہے. لیکن جو بھی آپ کریں گے, نہیں کریں گے وہ بھی آپ کی مرضی سے ہوگا, کریں گے وہ بھی آپ کی مرضی سے ہوگا. میں حیران ہوں اس پر کہ غیر نبی کے ہر کام, چاہے وہ کرے یا نہ کرے, اس میں کہتے ہیں کہ مرضی ہے اس میں بندے کی. کہتے ہیں جی بس اللہ جو چاہتا ہے بس نبی سے کرا دیتا ہے, اور نبی کے اللہ کے دست قدرت پر نبی ایسے ہوتا ہے جیسے بندے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, بندہ قلم سے جائے جیسی بھی لکھے, قلم کی مرضی تو نہیں ہے. یعنی مثال وہ کیا دیتے ہیں کہ جس طرح لٹکا ہوا پنکھا ہوتا ہے, یا اگر کوئی آدمی کسی کو پتھر پھینک کر مارے تو ایف آئی آر پتھر پر تو نہیں کرتی, کس پہ کرتی ہے؟ مارنے والے پہ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں چاہے نبی جناب چاند کو 2 ٹکڑے کر لے, یا ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو جوڑ لے, یا پھٹی ہوئی آنکھ کو جوڑ لے, یا دور سے کسی کے کلام کو سن لے, یا دور سے کسی کو مدد پہنچا دے, اس میں نبی کا کوئی فزیکل طور پر کوئی دخل نہیں ہے, اور کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے, اس میں کوئی اس کا اختیار نہیں ہے. یہ کام اللہ کر رہا ہے,
اور وہ اللہ کے ہاتھ پر محض ایسے ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ پر قلم ہوتا ہے کہ قلم کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، بس لکھنے والا اپنے ارادے سے لکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ تو آج نماز پڑھ کر آیا؟ کہا۔ میں نے کہا لیفٹ ہینڈ پر تو گانا بجانے کا سینٹر بھی تھا، تو ادھر نہیں گیا ادھر گیا، اپنی مرضی سے گیا یا ایسے ہی چلا گیا؟ اگر رب نے تجھے مجبور کر کے بلایا تو پھر اجر کیوں ملا؟ اور اگر تو نے اپنی مرضی سے نیک کام کیا اسے تجھے اختیار ملا، تو تو اپنی مرضی سے نیک کام کرے تو تجھے اجر ملے اور تو اس میں مختار ہو۔ تو نبی جو خدا کے دین اور سربلندی کے لیے یہ سارے کام کر دے تو نبی کا کوئی ارادہ اس میں نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے کام کے اندر اپنا ارادہ رکھتا ہے، اپنی مرضی رکھتا ہے۔ آپ کیونکہ بعض سے دوست یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلیے سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، میں نے کہا یہ کوئی عقیدہ؟ اگر سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تو پھر جہنم بنی کیوں ہے؟ تو جو کفر کر رہا ہے وہ خدا کروا رہا ہے ان سے معاذ اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ یہ تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، نہیں سمجھے آپ؟ یہ تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، جزا و سزا کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو نیکی پر اجر اس لیے ملتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں نیکی کا، اللہ اس فعل کو پیدا کرتا ہے، لیکن ارادہ آپ کرتے ہیں جہنم میں جانے والے گناہگار کو گناہ عذاب ملتا اس لیے کہ وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فعل خدا اس کے لیے ویسے بنا دیتا ہے جیسا وہ ارادہ کرتا ہے، فعل خدا بنائے گا لیکن وہ ارادہ ہے۔ اب چاہے اس کو ارادہ کہیں مرضی کہیں اختیار کریں، تینوں لفظ مترادف ہیں ایک ہی ہے۔ ہم اگر کہیں نا اختیارات مصطفیٰ تو لوگ کہتے ہیں جی اختیار حضور کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب تمہارے کاموں میں جب تمہیں اختیار ہو سکتا ہے تو نبی کے کاموں میں نبی کو اختیار نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں چلو مان لیا نبی کو اختیار ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بورڈ پر لکھتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے لکھتے کہ تو انکار کرتا ہے، اور اس نبی کو جو اختیار دیے گئے وہ تو ایسے اختیار ہیں کہ جو بڑے سے بڑے پہلوان بھی اس طرف نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے اختیارات ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے اگر یہ زبان سے کلمہ توحید کا اعلان نہ کرتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے۔ اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو میں تمہارے مثل بشر ہوں، کیونکہ بشر سے ایسا کام ممکن نہیں جو خدا انبیاء کو بشری صورت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے حضرت امام رازی رحمہ اللہ، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس پر بات کرتے ہیں، کتنی پیاری بات فرمایا، توجہ کرنا۔ ان له فی نفسہ صفۃ بہا، نبی کی ذات کے اندر ایک کمال ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، تتم له له الافعال الخارقہ، جس سے افعال خارق خارق عادت کام جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سرزد ہوتے ہیں۔ کما کس طرح ہو جاتے ہیں؟ کما ان لنا صفۃ، جیسے ہمارے اندر ایک صفت ہے، تتم بالحرکات المقرونۃ بارادتنا، جس میں ہم اپنی مرضی کے کام، ہمارے اندر ایک کمال ہے کہ ہم اپنے مرضی کے کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اس طرح نبی بھی سارے کام اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ نبی بھی سارے کام اپنے ارادے سے کرتا ہے، وہی القدرہ، اور اسی کو قدرت کہتے ہیں، اسی کو طاقت کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ۔ تو یہ کہنا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں فرق کیا ہے نبی کے معیار میں اور ہمارے معیار میں؟ نبی کا کام بھی اسباب ہی کے دائرے میں آتا ہے، وہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، وہ اسباب ہی کے دائرے میں آتا ہے، لیکن ہمارے سامنے بظاہر صورت میں ما فوق الاسباب ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک گود کا بچہ ہو، اس کے آگے میں آپ کی مثال پر بار بار پتھری کی مثال دے رہا ہوں، ایک گود کا بچہ ہو یا رینگنے والا بچہ ہو، اس کے آگے 5 کلو کا پتھر پڑا ہوا ہو، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، یہ کام اس کے لیے فوق العادت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر 8 سال 10 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے وہ بالکل عادت ہے۔ اس کے لیے کیوں عجز ہے؟ کہ اس کی طاقت کم ہے۔ اس کے لیے کیوں آسان ہے؟ کہ اس کی طاقت زیادہ ہے۔ اسی طرح مخلوق میں اور آپ اپنی طاقت سے جو کرتے ہیں وہ اپنی طاقت میں ہے، نبی کے لیے بڑے بڑے کام جو ہماری طاقت سے باہر ہوتے ہیں وہ نبی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو طاقت ایسی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پانی کے لیے زمین کھودنی پڑتی ہے، نبی انگلیاں عام کرتا ہے تو اسے نہریں جاری ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ آنکھ پھٹ گئی تو جناب اس پر گویا کہ لعاب دہن لگا دیا، آنکھ جڑ گئی، کیونکہ ہماری جتنی طاقت اتنا ہمارا دائرہ،
نبی کی جتنی طاقت ویسا اس کا دائرہ.
طاقت دونوں کو خدا دے رہا ہے، طاقت دونوں کی ذاتی نہیں ہے، دونوں کو خدا دے رہا ہے، لیکن نبی کو ایسا دے رہا ہے کہ سب حیران ہے. رب فرماتا ان کو ایسا دوں گا، ایسا کسی کو نہیں دوں گا، تاکہ لوگ دیکھ رہے جیسے میرے محبوب ہیں ایسا کوئی ہے ہی نہیں.
سمجھ؟ اب یہ کہنا کہ حضور مختار نہیں ہے، حضور کے لیے اختیار نہیں ہے، اختیار مختار کل حضور کو نہیں کہا جا سکتا، تو مختار کل سے یہ مراد نہیں کہ نبی رب کے ارادے سے لڑ جاتا ہے، یہ رب کی شان سے لڑ جاتا ہے. نہیں، اختیار سے مراد یہ ہے کہ نبی کو اگر کوئی اس کا امتی پکارے کی مرضی ہے جواب دے یا نہ دے. نبی کے سامنے کام ہو رہا ہے، نبی چاہے وہ کرے نہ کرے، لیکن نہیں کرے گا تب بھی مرضی ہوگی، اور کرے گا تب بھی مرضی ہوگی، جیسے ہمارے کاموں میں مرضی ہوتی ہے. اور اسی مرضی کو عربی میں اختیار کہتے ہیں، اور جس کے پاس اختیار ہو اس کو مختار کہتے ہیں. اب مختار جناب اس میں فاعل ہو تو اختیاروں والا، اب اس یہی مختار اس میں مفعول ہو تو جس کو اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا توجہ کیجئے اس چیز کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس سے مضمون سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نبی کا کوئی کام، نبی کی مثال پتھر کی نہیں ہوتی معاذ اللہ، جسے کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جسے ہماری مثال پتھر کی نہیں ہے. ہمیں سب پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جس چیز کو ہم کام کو کرنا چاہتے اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، جس کو نہیں کرنا چاہتے نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے کرنے نہ کرنے میں ہمیں اختیار ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں. اس سے بڑی اہانت اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ سنی صرف اس لیے مشرک ہوا کہ نبی کو اس دائرے میں مختار مانا، تو تم ہمیں شرک فتوے دیتے رہو. میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی تیرا میرا.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ توجہ کیجئے نا، یہ شان ہے. کیسی شان ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بس سامنے بیٹھے ہیں، دل میں کوئی ارادہ آتا، سرکار ہاتھ لگاتے ارادہ غائب ہو جاتا ہے. اب اس پر غور کیجئے، ایک آخری صفت جو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی، کیا ہے؟ بڑی پیاری صفت ہے. فرماتے ہیں ان لہو صفت بہا، نبی کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. جس طرح آپ بولیں گے صفت کیا ہوتا ہے، جیسا میں اور آپ ہیں، ہم میں سننے کی طاقت ہے نا، ایک شان اللہ نے دی ہے. ہمیں دیکھنے کی شان اللہ نے، یہ ہماری صفت ہے. لوگ کہتے تقریر مشکل ہوتی، تو میں نے کہا یہ تو اردو کے الفاظ ہیں. اب میں اور آپ ہیں، ہم بول سکتے ہیں نا، تو یہ ہماری ایک صفت ہے. ہم سن سکتے ہیں، یہ ہماری ایک صفت ہے. ہم موصوف ہیں، یہ ہماری صفت ہے. ٹھیک ہے؟ جس کی صفت ہے وہ موصوف ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ بولیے نا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی کی اندر بھی ایک شان ہوتی ہے. کیسی؟ فرمایا ان لہو صفت بہا یبصر الملائکہ. فرما نبی کے اندر بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ ہم جس طرح بندوں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. کہا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ میں نے کہا چشمہ تیرا کتنے نمبر کا ہے؟ کہا آٹھ نمبر کا ہے. میں نے کہا اتار دے اب دیکھ. نہیں دیکھ سکتا. دوسرے کو کھڑا کرو وہ دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا دیکھ تیری طاقتوں میں فرق ہے. اس سے سمجھ، ساری خدائی نبی کے سامنے ایسی ہوتی ہے کہ جس کا چشمہ پہنی ہوئی، اس کا چشمہ اتار دو تو نبی اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اور اس کے مقابلے میں نبی ایسا ہوتا ہے جو بغیر چشمے کے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو عام لوگ روشنی میں دیکھتے ہیں، ان میں اور آپ روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن روشنی میں دیکھنا بھی تو شان ہے نا، اللہ نے صفت دی، اس کا ایک دائرہ ہے. تو جس طرح انسان روشنی میں دیکھتا ہے، تو نبی اندھیرے میں دیکھتا ہے. یہی تو کمالات ہے. اگر انہی چیز کا انکار کر دیا جائے، تو نبی کے پاس نبی اور ہوتا کون ہے؟ یہی تو سنی اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، یہی اعلی حضرت نعتوں میں یہی تو وصف لے کر آتے ہیں. نا جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ایسا پھر کوئی لے کر بھی تو آ جاؤ نا، ایسا کوئی لے کر بھی تو آ جاؤ نا کہ یہ شانے ہیں. اب رکھتا جو کیجیے یہاں پر، فرمایا کہ ان لہو صفت بہا یبصر الملائکہ. فرمایا نبی کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ یشاہدہم اور ان کا مشاہدہ کر لیتا ہے. کما ان للبصیر صفت لہا بہا یفارق الاعمى. جس طرح ہمارے اندر کچھ اندھے ہوتے ہیں، کچھ آنکھ والے ہوتے ہیں، جس طرح آنکھ والا اندھے سے ممتاز ہوتا ہے دیکھنے میں، اسی طرح نبی ساری خلق سے ممتاز ہوتا ہے دیکھنے میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے علماء لکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات آپ ذرا توجہ سے سنیے، چوتھی صفت کیا ہے؟ فرما الرابع ان لہ صفت. نبی کے اندر ایک شان ہوتی ہے، بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. جس طرح ہم پریزنٹ کو دیکھتے ہیں نا، اور اس کو جان لیتے ہیں، اس کے سے سمجھ لے لیتے ہیں، اسی طرح نبی کی شان ہوتی ہو وہ مستقبل کو دیکھتا ہے. وہ کیا کرتا بولیے؟ اب آپ دیکھیں ہم اپنے قریب کی چیزوں کو دیکھنے میں کوئی ہمیں دقت ہوتی ہے؟ ہماری مرضی جب چاہے دیکھیں جب چاہے آنکھ بند کریں، اسی طرح نبی کی مرضی جب چاہے غیب کو دیکھیں جب چاہے آنکھ بند کریں. لوگ کہتے ہیں جناب نبی کے اختیار میں غیب کو جاننا ہے، میں نے کہا تیرے اختیار میں روشنی، تیرے اختیار میں شہادت کو دیکھنا، ظاہر کو دیکھنا تیرے اختیار میں. میں نے کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہاں. میں نے کہا تیرا جی نہیں چاہے گا تو آنکھ بند کر لے گا؟ کہاں. میں نے کہا جیسا تیری مرضی ہے کہ تو مشاہدہ ظاہر کا کرتا ہے، اسی طرح نبی کی مرضی ہے وہ مشاہدہ غیب کا کرتا ہے. جس طرح مشاہدہ ظاہر کا کرنا تیرے اختیار میں ہے، اسی طرح مشاہدہ غیب کا کرنا یہ نبی کے اختیار میں. تو اپنے اب سمجھ رہے ہیں، آپ جب چاہیں آنکھ کھولیں، آپ جب چاہیں بند کریں، آپ کو اختیار ہے نا. تو جس طرح عام لوگوں کو اللہ ظاہر میں دیکھنے نہ دیکھنے کا اختیار دیتا ہے، اس طرح نبی کی مرضی ہے. نبی کو اللہ رب العالمین غیب دیکھنے نہ دیکھنے کا اختیار دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے گا، اس کی طبیعت میں صفت ہی ایسی ہے. اب آپ کو اگر اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو آواز آئے گی تو آپ سن لو گے، اللہ نے اگر دیکھنے کی طاقت دی تو پلکے اٹھاؤ گے دیکھ لو گے. اسی طرح نبی کے اندر ایک شان ہوتی ہے غیب کو دیکھنے کی، جب وہ چاہتا ہے غیب کو دیکھتا ہے، جب چاہتا ہے تو نہیں دیکھتا. تو نبی کے لیے ہما وقت، لوگ کہتے ہیں یہ ہما وقت غیب پر مطلع ہونا لازم ہے. میں نے کہا تمہارا ہما وقت دیکھنا لازم ہے؟ کہاں. میں نے کہا نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی لازم ہے، کیونکہ یہی تو صفت ہے نبی کی. اگر نبی بھی ہر چیز کو ظاہر ہی میں دیکھتا ہے، اس کا عالم غیب میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو پھر نبی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات سنیے، میں چھوٹی سی بات کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ. یہ بات امام غزالی نے اپنی طرف سے نہیں، کہ جب چاہیں حضور غیب جان لیں. لوگ کہتے ہیں اللہ بتائے نہ بتائے. میں نے کہا تو دیکھ رہا ہے؟ کہاں. میں نے کہا کون دکھا رہا تجھے؟ اللہ دکھا رہا ہے. لیکن جب تو کہے بھائی میری مرضی میں دیکھوں نہ دیکھوں. لوگ کہے کیا آپ اللہ کے بتائے بغیر دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جس طرح تیرے لیے جب چاہے دیکھے نہ دیکھے، اس میں تو اللہ کی بات نہیں کرتا. تو میں نے کہا نبی کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ وہ غیب کو چاہے دیکھے نہ دیکھے، اس میں تو یہ بات کیوں کرتا ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دیا اللہ نے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں یہ نبی غیب کیسے جان لیتا ہے، نبی غیب کیسے جان لیتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ظاہر کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ کیونکہ دو چیزیں، ایک غیب ہے ایک شہادت ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. دو چیزوں اب ذرا توجہ کرنا. جیسے دن رات، دن کو کہتے ہیں ظاہر یا شہادت، ٹھیک ہے، اور رات کو کہتے ہیں غیب یا اندھیرا. تو یہ رات کیا ہے؟ اندھیرا. دن کیا ہے؟ اجالا. اجالا کس کو کہتے ہیں؟ جو اندھیرا نہیں ہے. اور اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ جو اجالا نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب ذرا توجہ سے سنیے، اندھیرے کو بھی، اب یہ اجالے کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو اللہ نہیں جانتا، تو اس لیے کہا گیا کہ جناب عالم الغیب و شہادہ، جو ظاہر میں ہے جو شہادت میں وہ بھی اللہ جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو اللہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو میں نے کہا ظاہر کو تو جانتا ہے؟ کہنے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو میں نے کہا تو نے کیوں کہا میں ظاہر جانتا ہوں؟ میں نے کہا ظاہر کو بھی خدا جانتا ہے لیکن پھر بھی تو کہتا جا رہا میں ظاہر جانتا ہوں، تو میں نے کہا یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ ظاہر کو جاننا بھی خدا کی صفت ہے، جیسے غیب کو جاننا خدا کی صفت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے عالم الغیب و شہادہ. لوگ کہتے ہیں غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو میں نے کہا آدھی آیت نہیں پڑھو، شہادت کو بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں باطن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو میں نے کہا ظاہر کو بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ خود فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادہ، چھپی چیز کو بھی خدا جانتا ہے اور ظاہر کو بھی خدا جانتا ہے. اب دونوں کو خدا جانتا ہے نا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چھپا ہوا کہ ظاہر ہوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ چھپے ہو کہ ظاہر ہیں؟ یہ تو اللہ جانتا، تو میں کیسے جان گیا؟ یہ تو اللہ جانتا، آپ کیسے جان گئے؟ میں نے کہا صرف غیب ماننے سے اگر شرک ہوتا ہے تو وہ شہادت ماننے میں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خدا صرف غیب کا جاننے والا نہیں، خدا شہادت کا بھی جاننے والا ہے، خدا صرف باطن کا جاننے والا نہیں ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. ابے بندوں کے لیے ظاہر مانو تو توحید بن جاتی ہے، اور اسی خدا کی عطا سے اگر غیب مان لو تو جناب شرک کر لیتے ہو تم. نہیں سمجھے تم؟ اب اگر کوئی یہ کہے نا کہ خدا غیب کا جاننے والا ہے، تو آپ کہہ دیجیے خدا شہادت کا بھی جاننے والا ہے، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ دونوں صفت خدا کی ہے. ظاہر کو بھی خدا جانتا ہے اور باطن کو بھی، بولو باطن کو بھی. اب آپ دیکھیے یہ کیسے اب ظاہر سی بات ہے، امام غزالی رحمہ اللہ یا امام رازی رحمہ اللہ یا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ تفتزانی، میر شریف الدین جوریانی، عبد الشکور سالمی، علامہ تفتزانی، یہ جو بڑے بڑے اکابر علم کلام میں بحث کر رہے ہیں، یہ لارے قرآن و سنت ہی سے ہیں. ہاں جس فن میں بڑی توجہ سننا، بس تحقیق اپنے ٹائم پر ہی ختم ہوگی، آپ گھبرانا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس فن کے ماہر، مثال کے طور پر امام غزالی اقلیات کے ماہر ہیں، بات یہ اقلیات کے اصول میں کریں گے، نرم کریں گے قرآن و سنت ہی کے مضمون کو، لیکن اس کا تعلق قرآن سے مضبوط رہے گا. اگر قرآن سے ٹوٹ گیا تو پھر تو یہ عقیدہ تھوڑی ہے، تو کفر ہے. سمجھ رہے؟ تو چاہے علم کلام والے ہوں، علم تصوف والے ہوں، یا اقلیات والے ہوں، یا فلاسفر ہوں، بات قرآن و سنت ہی کی تعبیر کی کریں گے. مثال کے طور پر دیکھیں، بچے سے جو آپ بات کرتے ہیں وہ اور انداز میں کرتے ہیں، اپنے مینیجر سے جو بات کرتے ہیں اور انداز میں کرتے ہیں، اپنے پارٹنر سے بات کرتے ہیں اور انداز میں کرتے ہیں. وہی مزاج بچے، وہی بات آپ نے بچے سے کرنی ہے لیکن اس کے مزاج سے کرتے ہیں، لیکن بات اس رب کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ سارے علماء جو ہے بات قرآن و سنت کی کرتے ہیں، چاہے جس فن میں اتر کے کریں، اس کا رابطہ قرآن و سنت سے ٹوٹتا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ نے جو یہ بات کی ہے کہ نبی جو ہے اس کے اندر ایک صفت ہے جس سے وہ غیب کو جب چاہے جان لیتا ہے، تو انہوں نے قرآن کی کئی آیات احادیث سے استدلال کیا، جس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جو غزوہ ہے، غزوہ حنین، غزوہ ہے، بولی کون غزوہ ہے، غزوہ حنین جو لڑوا گیا، اسابہ دیکھ لیں، جو بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر رکھیں، میں وہ حوالے پیش کر رہا ہوں جو آپ کو ہر کتاب کے اندر مل جائے. اس صحابی کا نام لکھیں گے، آپ تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ موبائل ہے، گوگل ہے، گوگل مولوی صاحب آگے جناب، آپ جو لکھے وہ چیز آپ کو لا کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو مولوی بننا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے، ادھر سے سفر ادھر نہیں، ادھر کے سفر ادھر نہیں. محرب چاہیے تو 6 محرب آ جاتی ہے، ترجمہ چاہیے تو ترجمہ آ جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب ہیں، عزیر بھائی قبل اللہ ان کو زندگی دے، میں ان کے ساتھ ترکی گیا زیارت کے لیے، وہاں پر جو ٹوپ کاپی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک اور موہ مبارک جو اصلی رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کرے، تو وہاں ترکی آ گیا. اس کی زبان ہم نہیں سمجھتے تھے، ہماری وہ نہیں. میں نے کہا وکیل صاحب آپ اس کو کیسے جانتے؟ کہا اس سے تو میری 3 سال سے دوستی ہے. میں نے کہا اس کو ککھ نہیں آتا ایک انگریزی کا اور اردو کا، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہ یہ اپنی ترکی میں لکھ کر بھیجتا ہے، میں گوگل پہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، اردو میں اس کو سمجھ لیتا ہوں، اور میں اردو میں لکھتا ہوں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ترکی میں اس تک پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا جناب علم کتنا آسان ہو گیا. اور ادھر بھی جب ہمارے ساتھ وہ ریسٹورینٹ پہ بیٹھے تھے، تو وہ اپنی ترکی میں جناب جو ہے کہ وہ بات کرے، یہ گوگل کے اندر اس کو ٹائپ کرے، ترجمہ سمجھ جائے یہ کہہ رہا ہے، یہ اردو میں ٹائپ کرے، اس کو لکھے سامنے دکھا دے، وہ ترکی میں پڑھ لے اس کو. بولیے نا سبحان اللہ. تو یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے صحیح طریقوں سے. یہ حضور کی امت ہے، دیکھو کتنی ترقی کر گئی. اس لیے حضور کو سفر معراج کرایا گیا کہ جس کی امت جناب چاند تک پہنچے، اور نبی امتی سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی امتی سے اعلیٰ ہوتا ہے. حضور کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ امت بڑھ بڑھ کر جتنے بھی اوپر جائے تو وہ یہی کہے کیا دیکھا، فرمایا تلوہ تیرا، تلوہ تیرا، تیرا سر تو محبوب بہت اوپر ہے. امت قیامت تک بھی اگر ترقی کر جائے ٹیکنالوجی، وہ جو پہنچے گی تو اس کے اوپر سرکار کا تلوہ ہوگا، پاؤ ہوگا، اور وہ کہیں گی کہ تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. تو لہذا توجہ سنیے میرے دوستو، اس میں کوئی نہیں کون تقریر کر رہا ہے، کون ہے، اس نے کیسا لباس پہنا ہے، اس کو چھوڑیں آپ. میں یقین کیجئے میں جو تقریر کر رہا ہوں ابھی میں آپ کی طرف آیا ہوں، ورنہ ابھی تک مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا کون ہے. بولتا رہو کون ہے سامنے، اسی طرح آپ بھی نہیں دیکھو سامنے کون بیٹھا، آپس نبی کی شان سنتے رہو. بولے سبحان اللہ. اور توجہ کریں میرے دوست اس بات کی طرف، غزوہ حنین لڑی گئی، نبی جب چاہے غیب کو جان لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسا جب چاہے تو ظاہر کو دیکھ لے. جب چاہے ظاہر کو دیکھ سکتا ہے تو نبی جب چاہے غیب کو دیکھ سکتا ہے. کہنے لگے غیب کو الگ کر سکتا؟ میں نے کہا نہیں، غیب کا بھی جاننے والا اللہ ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا اللہ ہے. اگر ظاہر کا حصہ وہ بندے کو اختیار میں دے سکتا ہے تو غیب کا بھی دے سکتا ہے، اس میں کون سا موال ہے؟ اصول تو ٹوٹ گیا مولوی صاحب. غزوہ حنین لڑی جا رہی ہے، اور غزوہ حنین کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت خطرناک جنگ ہے یہ اہل طائف کے ساتھ تھی، اہل جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. سرکار نے مکہ مکرمہ فتح کیا نا اور بتوں کو گرایا، کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو ادھر سے انہوں نے ٹیلی فون کیا یوں سمجھو، اور اپنے لوگوں کو کہا ارے یہ مکہ والو، کیونکہ وہ بھی مشرکی تھے، وہ بھی بتوں کو عبادت کرتے تھے طائف والے، اور بالکل مکہ طائف کے ساتھ ہے بالکل، وہاں دو قبیلے تھے حوازن اور بنو سقی، ٹھیک ہے، یہ دونوں قبیلے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے لڑو، یہ مکہ والے تو جاہل تھے ان کو لڑنا نہیں آتا، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو بتوں کی توہین کی ہمارے، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. حضور نے مسکرا کو صحابہ کو کیا کرنا ہے، کہا حضور چلے. سرکار نے مکہ فتح کیا، وہاں رہے، مدینہ منورہ جانے کی بجائے رائٹ ٹرن لے کے جارانہ کے مقام پر گئے، اور وہاں پر غزوہ حنین لڑی گئی. غزوہ اس کی انشاءاللہ امام علی مقام کے مقام پر میں بتاتا ہوں. اکثر کہنے نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا کہ سرکار ایک سفید سواری پہ تھے اور تلوار ہواؤں میں تھی، اور سرکار فرماتے تم مجھے ڈرا رہے ہو، تم مجھے ڈرا رہے ہو، انا النبی، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لا کذب، جھوٹ نہیں بولتا، نبی ہوں. اگر یہ بات تمہیں کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے تو میرے دادا ابن عبد المطلب کو تو جانتے ہو نا، کیونکہ مکہ میں لڑائی ہو رہی ہے نا، بسات میں مکہ میں لڑائی ہو رہی ہے نا. فرمایا میں نبی ہوں، بھاگوں گا نہیں، اور یہ جو تم نے گدڑ بھگیوں کی طرح لوگوں کو چھپا کر رکھا ہے، 40,000 کا لشکر تم لے کر آئے ہمیں مارنے کے لیے، تم کیا سمجھے کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ فرمایا میں نبی ہوں، اگر تمہارے اندر اتنا عرفان نہیں کہ تم نبی کو سمجھ سکو تو میرے دادا عبد المطلب کا تو نام سنا ہے نا. انہوں نے کہا ہاں، کہا اس کا بیٹا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. فرما میرے دادا کی جرت سے تو مکہ کا چپا چپا واقف ہے، مکہ کا ذرہ ذرہ میرے دادا کی جرت کی سلامی دیتا ہے، قریش کو سلام کرتا. فرما انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرما میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو سرکار کے دادا کی عزت کتنی ہے، عزت کوئی صحابی نہیں بیان کر، رسول خود بیان کر رہا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں اگر ماں باپ کافر گزرے ہوں تو اس کی تعریف کرنے کی تو اوروں کو اجازت نہیں، نبی کہاں کرے گا. تو پتا چلا کہ جناب حضرت سیدنا عبد المطلب کا ایمان اور قدر و تقویٰ اتنا اعلیٰ تھا کہ شیر کے ایک مصرے میں خود کو نبی کہہ رہے، دوسرے میں عبد المطلب کا بیٹا کہہ رہے. اے سنی وارے وارے جاؤں تیرے پر کہ تیرا عقیدہ کتنا پیارا ہے، اور تجھے شفاعت نہیں ملے گی تو ملے گی کسے؟ تو نے تو ہر اس بات کو چاہ لیا جو حضور کے دل کو راضی کرنے والی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. ہاں ہم سیدنا عبد المطلب کا نام لیتے ہیں، اور جو سیدنا عبد المطلب کسی ظالم کے بھی باپ کا نام ادب سی لو نا تو وہ کہتا یار اس کو کچھ نہیں بولنا، یار اس کی ذرا چھوڑو یار، یہ میرے خاندان کی عزت کرتا ہے، اور میرے آقا تو شفیقوں کے بادشاہ ہے. میدان محشر میں بھی اختیار حضور کی اسی طرح اختیاری ہوگی، شفاعت جس کی کر جس کی نہ کر، لیکن وہ خدا کے مقابلے پر نہیں ہے کہ خدا کے قانون کو توڑا جائے گا، نہیں توڑا نہیں جائے گا. حضور مومنین کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت عمومی ہوگی. محبوب یہ سرٹیفکیٹ تجھے دے دیا ہے، جس کی تو کرے گا وہ ہمارے علم میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا. فرمایا اذن تجھے دے دیا ہے شفاعت کا، اذن تجھے دے دیا ہے شفاعت کا، ہمیں پتا ہے تو بندے وہی لے گا جو ہماری مرضی کے ہے، لیکن نام اس کا نہیں بتاتے، تیری مرضی میں چھوڑتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. نام نہیں بتاتے، نام جانتے ہیں ہم کہ تو ہاتھ کس کے اوپر رکھے گا، لیکن نام تیرے سامنے نہیں لیں گے، نام تیری مرضی پر چھوڑتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کرے گا بھی نہیں. تو کہا اس میں اختیار کیا؟ میں کہا اختیار یہ کہ بندوں کا نام نہیں دیا گیا، اختیار مصطفیٰ دے دیا گیا. فرما بس جو چاہنے والا تیرے سامنے آیا اس کو لے کے جنت میں آ جا. اب سنیے، جنگ جب شروع ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے اندر جب داخل ہوئے تو قبیلہ بنو حوازن کا جو جرنیل تھا، اور یہ بڑے متشدد اور بڑے متعصب قسم کے کافر تھے، وہ بڑے سخت لوگ تھے. غزوہ حنین کے بعد مکہ کے مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، فتح مکہ ہوا اور اس علاقے کے اندر بت پرستی کا خاتمہ جو ہوا، یہ طائف مکہ کے بعد طائف کو ٹوٹنے کے، طائف میں ان کی حکومت ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا. معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہے، اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا تھا، اس سے آپ ان کی شدت کا اندازہ لگائیے. آئیے اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں. تو بنو حوازن قبیلے کے جو سردار اور جرنیل تھے، یہ مالک بن عوف تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میری ساری قوم پیٹ گئی ہے، انہوں نے کہا اگر ہاتھ میں آ گیا تو سیدنا فاروق اعظم دو ٹکڑے کر دیں گے. انہوں نے اپنی سواری پکڑی اور بھاگے. سرکار دو عالم نے اعلان کیا جہاں مالک بن عوف ملے مار دو، جہاں مالک بن عوف ملے قتل کر دو، قتل کر دو. تو وہ گھبرا گیا، اس نے ایک جاسوس بھیجا حضور کے پاس کہ معافی کا کچھ ہو سکتا ہے، معافی کا کچھ ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ فرمان بردار ہو کے آ جا، تو قبیلے کے بندے بھی آزاد کر دوں گا، تجھے معاف بھی کر دوں گا، سمجھ آئے، اہل و عیال بھی دے دوں گا، اونٹ بھی دے دوں گا، سب دے دوں گا. مالک بن عوف رات کے اندھیرے کے اندر حضور کے پاس پہنچ گئے اور آ کر کہنے لگے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جو اس ٹائم پر ہوا، اب ہوا، مجھے آپ معاف کر دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، جتنا اس کا مال آیا تھا قبضے میں اس سے کئی گنا زیادہ دیا اور فرمایا چھوڑو جانے دو. تو مالک بن عوف نے حضور کی اس عنایت، اس شفقت، اس تعلیم کو دیکھ کر کلمہ شریف پڑھ لیا. کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے سرکار کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک نعت پڑھی. نعت کیا پڑھی؟ مالک بن عوف کہتے ہیں ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. فرما زمانے میں بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، سخی دیکھے ہیں، لیکن محمد عربی جیسا سخی سخاوت والا میں نے نہیں دیکھا. اوفا وآتا للجزیل للمستدا. فرمایا کہ وہ بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، سوچ سے زیادہ دینے والے ہیں. اور اب کیا کہتے ہیں؟ ومتا تشاؤ یخبرک اما فی الغدر. فرمایا کل کی بات تو جب ان سے پوچھ لے وہ اپنی مرضی سے تجھے بتا دیں گے. یہ حضور کے سامنے شعر پڑا، ومتا تشاؤ، جب تو چاہے، یہ نہیں کہ جب حضور چاہے، فرمایا جب تیرا دل چاہے. نہیں سمجھا؟ یہ صحابی حضور کے سامنے شعر پڑھ رہے ہیں اور صحابی رہتے ہیں، تو میں بھی کہوں گا کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس سے بڑی بات تو صحابی نے کہی ہے اور حضور کو راضی کر لیا ہے. بلکہ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ شعر ذرا غور کرنا، انہوں نے جملے کہے وہ متا تشاؤ یخبرک اما فی الغد، جب تو چاہے. کل کی بات پوچھنا، 10 سال بعد کی بات پوچھنا، 50 سال بعد کی بات پوچھنا، جب اے سوال کرنے والا تو چاہے یخبرو کا، وہ تجھے خبر دے دیں گے. سرکار اس شعر سے اتنے خوش ہوئے، مالک بن عوف کو قریب کیا اور قیمتی جبہ تھا، سرکار خود کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قیمتی جبہ پہنایا. تو مجھے بتاؤ پھر امام احمد رضا کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، امام بوسری کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، شیخ سعدی کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، اعلیٰ حضرت پیر مہرنی شاہ صاحب کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، مولانا عبدالرحمان جامی کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، سرکار مفتی اعظم ہند کو کیسے جبے پہنائے جائیں گے، جس نے بڑھ بڑھ کر حضور کی ثنا بیان کی ہے سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کو حلہ پہنائیں گے. اور پیچھے والے بھی تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے یہاں پر جو جملہ ہے، اللہ میرے آقا نے فرمایا حضرت مالک بن عوف کہتے ہیں جب تو چاہے، کیا کہتے ہیں؟ جب تو چاہے، تو یہ تجھے مستقبل کی خبر دیں گے. یہ تجھے مستقبل کی، بولیے، یہ تمہیں مستقبل کی خبر دیں گے جب تو چاہے. تو یہ شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، بولیے سبحان اللہ. اور اسی پر میں استتام کی طرف باتوں کو لے جاتے ہوئے ایک بات یہاں پر خالصتاً عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمارے علم کلام کے امام، امام المتکلمین، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا. ایک تو انہوں نے کتاب التوحید میں لکھا، یہ 313 317 ہجری آپ کا وصال ہے اور علم کلام میں اہل سنت کے امام ہیں اشاعرہ اور ماتوریدی. تو حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید کے اندر نبی کی شان یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ اسی طرف آتے ہیں، فرمایا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو ذات و نسب اور شکل و صورت کے اندر اور کردار کے اندر اور معجزہ عقلی اور نقلی میں ایسا امتیاز رکھتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر آگے دلیلیں پیش کی، فرمایا دیکھو سرکار کا پسینہ گرتا تھا تو اسے خوشبو آتی تھی. بولی سبحان اللہ. سرکار کا پسینہ مبارک ہے تو اسے خوشبو آ رہی ہے، سرکار کا لعاب دہن ہے تو اسے خوشبو آ رہی ہے، جو فضلہ مبارک ہے اس سے شفا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کمالات ہے یہ نبوت کا خود ایک وصف ہے کہ نبی میں کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. تو امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے اس بات کو اس انداز میں ذکر کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی کا کامل وصف کیا ہوتا ہے، تو فرمایا نبی کا مقام یہ ہوتا ہے جس طرح لوگ ظاہر کو جانتے ہیں اس طرح وہ غیب کو جانتا ہے. آپ نے اپنی کتاب تاویلات اہل سنہ کے اندر اس چیز کو شامل کرتے ہوئے آپ نے شاہ فرمایا،
آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یستبی من رسل من یشاء، اللہ اپنے غیب اور اپنے راز کی بات کسی اہرے غیر تو خیرے کو نہیں بتاتا، ولکن اللہ یستبی من رسل من یشاء، لیکن اللہ جس رسول پر چاہتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے مراد حضوری کی ذات. اس کے تحت حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، میں ان کا نام اس لیے بابرکت پڑھتا ہوں کیونکہ ایسا زوردار حوالہ میں نے کسی اور بزرگ کی کتاب میں پڑھا نہیں، اور تحدیث نعمت کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے ہاض امین فضل ربی براہ راست ان کی کتاب سے پڑھا، اور اس میں کوئی بخل نہیں، کسی بزرگ کی کتاب کے ذریعے جاتا، جیسا حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی خالص الاعتقاد ہے، امباء المصطفیٰ ہے، امباء الحی ہے، الدولت المکیہ شریف ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگوں کی کتابوں کے حوالوں سے، ان جن سے لیا ہے ان سے بیان کرنے سے علم کم نہیں، علم بڑھتا ہے، فیض عام ہوتا ہے، کیونکہ جن کی کتابوں سے پڑھ کر ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں کسی بزرگ نے ایک بات ہمارے علم میں نہیں تھی تو کسی بزرگ کی تقریر میں ہم نے سن لی، بات وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن اب تک ہمارے علم میں نہیں آئی تھی، لیکن کسی بزرگ نے فرمایا قرآن میں ایسا ہے، تو ان بزرگ کی تقریر یا تحریر کے ذریعے ہم نے عقیدہ سیکھا، تو پھر دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہیں گے قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ بھی کہیں گے فلاں بزرگ کی کتاب سے پڑھا. اس کے دو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس بزرگ کا نام لینا اس لیے ہے کہ وہ ان کے لیے سارے ثواب بنتا ہے اور ان سے ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ ان کا نام نہ لے تو علم پر زنگ لگتا ہے، پھر بخل آتا ہے، علم پر زنگ لگتا ہے، اس کا فیض ختم ہوتا ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. لیکن تحدیث سے نعمت کے لیے عرض کروں کہ یہ جو حوالہ ہے میں اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو براہ راست جب ہمیں پتا چلا کہ امام اہل سنت، امام المتکلمین، امام ابو منصور ماتوردی رحمہ اللہ کی تفسیر تاویلات اہل سنہ باقاعدہ چھپ کر تحقیق کے ساتھ مارکیٹ میں آئی ہے، تو شرف ہوا اس کو حاصل کرنے کا، اور حاصل کر کے ہم تو پھر ڈھونڈتے ہی کیا ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑھائی. میں نے بچوں سے کہا بھائی حضور کی شان کی جو آیت ہے پہلے وہ دیکھو امام وہاں کیا کہتا ہے، ہم لوگوں کو باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کا کیا ہے؟ امام کی کتاب ابھی تک تو منظر عام پر آئی نہیں تھی، ان کے قول بعض کتابوں مل جاتے تھے. میں نے کہا تو امام نے تو دل بھر کے پورے قرآن کی تفسیر کر دی ہے. میں نے کہا تو امام کی کتاب ہے، اب ذرا دیکھو کہ ہم کوئی پٹری سے ہٹ تو نہیں رہے. دیکھو جناب، یہ تو یقین تو یہ تھا کہ ہٹے نہیں، کیونکہ شان مصطفیٰ توازن سے بیان کر رہے، بات بھی امام احمد رضا کی ہے، اس لیے کہ وہ خود سواد اعظم کے مسلم ترجمان ہے. میں نے بچوں سے کہا ذرا کھولو اور یہ ذرا آیت دیکھو کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یستبی من رسل من یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری شان یہ ہے کہ جس طرح آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کسی جاہل کے سامنے اپنا علم بیان کریں گے، تو سب سے بڑا حکیم اور دانا مستقل تو وہ رب ہے، وہ جاہلوں سے باتیں کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قرآن نہیں کہنا بیدا خاتم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل سامنے آتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ان سے بات نہیں کرتے، ان کو پتا اس کے پلے پڑے گا بھی نہیں، یہ الٹا سمجھے گا، تو اس کے سامنے علم بیان کرنا اپنی توہین ہے، اس لیے پڑھے لکھے لوگ جاہل سے بات نہیں کرتے، خاموشی سے زبان بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جاہل سے بات کرنا اس کے علم کی توہین ہے. تو اور یہ ہے بھی ایسے کہ نا اہل کے سامنے علم رکھنا، حدیث پاک میں ایسے آیا نا جس سور کے گلے کے اندر ہار ڈالنا، اس بندے کو جو علم دیا گیا اس نے ایسی حرکت کر دی کہ اگلا انکار کر رہا ہے بڑی سی بڑی باتوں کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدر ہی، یہ کافر اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو جانا نہیں جیسے اللہ کی قدر تھی. تو اب اللہ خود فرماتا ہے جب تم اپنے ہمارے دیے ہوئے علم کے لیے بندہ دیکھ کر بات کرتے ہو کہ جس کو وہ بات سمجھنے بھی آئے اور اس بات کے ذریعے وہ تمہاری قدر کرے کہ واہ کتنا بڑا عالم ہے یار، کتنی پتے کی بات کر دی، تو اللہ فرماتا کہ میری بات ایسی ہے کہ اگر تو خیرے کو بتائیں ہم، سمجھ رہے ہو. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کا یہ شاہ نہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، جو اس کے خاص اسرار ہیں، جو اس کے قدرت کے راز ہیں وہ ایرے غیر نے تو خیرے کو بتائے، یہ زیب نہیں دیتا. جس طرح ہمارے حساس ادارے ہم جیسے لوگوں کو بٹھا کر ہمارے پلے بھی نہیں پڑیں گے، وہ کہیں گے یار کہاں ٹائم خراب کر رہا، کسی پتے کے بندے سے بات کرو جس سے کوئی نتیجہ بھی نکلے، جو اس فن کو جانتا بھی ہو، نہیں سمجھے آپ، جو اصطلاحات کو نہ جانتا ہو تو ایک لفظ اسم بول کر آدھا گھنٹہ سمجھانا پڑے گا اسم ہوتا ہی ہے، نہیں سمجھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو رب العالمین جل وعلا جس کا علم علم ازلی ہے اصلی ہے مستقل ہے،
اگر ایک پڑھا لکھا آدمی پاگلوں کو بتا رہا ہے لوگ کہیں گے یہ خود پاگل ہے، اس کو پتا نہیں یہ بات ان سے کرنی نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ او سمجھ رہے ہو میں کہاں کہاں سے تمہیں ہلاؤں؟ سمجھ رہا؟ یعنی آپ پڑھے لکھا آدمی اگر کسی بالکل ان پڑھ سے بات کر رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ خود بے وقوف ہے جو ان پڑھ سے بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسے عیب سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس لیے فرما وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور اللہ فرماتا ہماری یہ شان ہے، یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے اسرار جو ہماری قدرت کا مدار جو چیزیں ہیں، کائنات کے اسرار جو ہیں، وہ ارے غیر تو خیر کو بتائے. تو یہ اللہ کس کو بتاتا ہے؟ فرما ولکن اللہ یشتبی مرسلین، فرما وہ تیری طرح نہیں ہوتے، وہ ہمارے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک اشارہ ہوتا ہے وہ سب سمجھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو عام بندے سے نہیں، جو اپنے خاص بندوں سے ہم بات کرتے ہیں نا تو الا وحیا، اشارہ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے. او من وراء الحجاب، یا پردے کی اوڑ میں ہم بات کرتے ہیں وہ سب سمجھ جاتا ہے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر کبھی ہم فرشتے کو بھیج کر کرتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہے. اشارہ ہوا فہم تو الف الف لام میم الف، حضور نے کہا جان لیا، لام حضور نے کہا جان لیا، میم حضور نے کہا جان لیا، بولنا سبحان اللہ. اور جنہوں نے حضور سے جانا نا، وہ حضرت ابو ہریرہ ایک دن بول ہی پڑے کچھ نہ کچھ، بخاری میں شاگردوں کو کہنے کہ کیا تم مجھے سمجھ رہے ہو، میں کوئی عام آدمی ہوں، میں حضور کے قدموں میں بیٹھتا تھا، تو تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میرے گلی پھٹے ہوئے لباس اور پیمند لگے ہوئے لباس کو دیکھا تم مجھے فقیر سمجھ رہے ہو، ایک عام غیر گزر آدمی سمجھ رہے ہو؟ فرمایا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں، مجھے مصطفیٰ نے وہ علم جو تمہیں پڑھا رہا ہوں ایک تو یہ دیا ہے، ایک تو وہ علم دیا ہے کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتے. کہا وہ علم اٹھاؤں اور بیان کروں نا تو تم نا اہل ہو، تم ڈنڈا اٹھا کے میرے سر توڑنا شروع کر دو، پتھر مجھے مارنا شروع کروں، کیونکہ بات ایسی ہے جو تمہارے پلے نہیں پڑے گی، میں کہنا کچھ چاہوں گا تم سمجھو گے کچھ. فرمائیے دو علم اللہ کے رسول سے میں نے سیکھے ہیں، ایک تو وہ ہے جو حدیث کی صورت میں وقت پر آ گئے، ایک وہ ہے جو ابو ہریرہ کے سینے کے اندر ہے، میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا تو اسے ادھر اشارہ کیا. فرمایا وہ علم اگر بتایا تو تم میری یہ گردن کاٹ دو گے. میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کریم ابو ہریرہ کو ایسا علم دکھائے جو نہ بتائیں تو خدا نے مصطفیٰ کو کیسی کیسی باتیں بتائی ہوگی. بولو سبحان اللہ، آخر تک بولو سبحان اللہ. اب آپ اس کو کھولتے چلیں. فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، سمجھ رہے؟ اور اس میں علماء نے لکھا، پھر بھی علماء نے کچھ جو اپنے ذوق سے، ابو ہریرہ کی محبت سے، سرکار کی محبت سے، چار یاروں کی محبت سے، اولیاء کی محبت سے، محبت کیونکہ سینہ کھولتی ہے، عشق کرو عشق اللہ والوں سے. اور عشق اور عقل میں فرق ہوتا ہے، عقل اپنے آپ کو دیکھتی میری چادر کیسی، عشق یہ دیکھتا محبوب کا چہرہ کیسا ہے. عقل خود غرضی پیدا کرتی ہے، عشق فنائیت پیدا کرتا ہے. اسی لیے جناب اقبال کہہ اٹھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام، ابھی عقل دروازے پر کھڑی ہے، ارے بھائی ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا دی، او بھائی ایک ماچس کا ایک لو اگر لگ جائے یہاں پر تو انگلی جل جاتی، یہ کیسی بات ہے بھائی آگ میں کود گئے. عقل کہہ رہی بھائی، عقل تو کہہ دی اپنے آپ کو بچاؤ، عشق کہتا محبوب کو بچاؤ. کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابراہیم نے جو چھلانگ لگائی وہ عقل نہیں وہ عشق نے لگائی. عقل محو تماشا، کیونکہ عقل تو غرض چاہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے اپنا دیکھ، عشق کہتا محبوب کو دیکھ. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے امام غزالی لکھا کہ جناب ایک ہے حب محبت، فرمایا ایک ہے عشق. محبت وہ ہے جس کے لیے دل نرم ہو لیکن خود بھی یاد رہے، محبوب کے لیے دل نرم ہو لیکن اپنی بھی، میری بھی بچی ہیں یار، میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے، یہ محبت کا درجہ ہے. جب سب ختم ہو گئے وہ یاد رکھے تو فرمایا عشق. بولو نا سبحان اللہ. جب اس طرف پہنچ گئے تو عشق، یعنی عشق میں ایک ہو سکتا ہے، عشق میں وحدت ہے، عشق میں وحدت ہے، ایک تو فنا ہوگا وہ باقی رہے گا. بولیں سبحان اللہ. ہم جیسے لوگ کیا سمجھیں اس کو, ایسے لوگ تو اب گنبدوں کے اندر ہیں, اس لیے ان کے گنبد سے بھی خوشبو آتی ہے, ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں عشق اس کو کہتے ہیں. وہ مجنو کو نہیں دیکھا آپ نے, وہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے آگے سے گزر گیا, مولوی صاحب نماز چھوڑ کے گئے اس کو پکڑ لیا. ابھی تجھے نہیں پتا میں بھی سیکھ کر آیا ہوں, تو آگے سے گزر گیا. اس نے کہا کیسے گزر گیا, کون گزر گیا, تو کون, کون نماز, تو کون. اس نے اپنی بات کی جیسا بھی تھا اس کا مزاج, اس کے قول کی حکایت کر رہا ہوں. اس نے کہا تو پاگل ہے, تجھے کچھ پتا ہے؟ کہا تو لیلا ہے, تو لیلا کا ذکر کر رہا ہے. اس نے کہا یہ لیلا کیا بلا ہے؟ کہا میں اس کے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, میرے امام نے اس طرف اشارہ کیا. ولا کہتے ہیں محبت کو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ صحابہ ہی تھے, دوسرا ایسا ہو بھی نہیں سکتا. یہ چار یاروں کی شان ہے, یہ صحابہ کرام کی شان ہے. جو چھری لے کر کھڑے ہو جائیں حضور کی اجازت دے تو خود کی گردن کاٹیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کے چہرے پر تلوار ماری تھی, کیونکہ وہ حضور کے خلاف بات کرتا تھا بدر کے اندر, اور فرمایا حضور اس کی اس جگہ پر میں نے تلوار ماری ہے جہاں سے وہ بولتا تھا. ماموں کا رشتہ تو دل کو نرم کرنے والا ہے. بولے سبحان اللہ. سعد بن وقاص کی ماں ایڑیاں رگڑ رہی ہے, نبی کو چھوڑ دے. فرمایا تیری ایک جان کے ستر جانے بھی ہو جائیں تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دے دے, تب بھی سرکار کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو. امام مالک درس دے رہے, سرکار کی حدیث پڑھا رہے ہیں, بچھو لڑ گیا پاؤں میں, 60 سے زیادہ ڈنگ مارے, چہرہ نیل کی طرح نیلا ہو گیا. بند کرنے کے بعد ہائے یہ کیا ہو گیا؟ کس نے کہا حضور بچھو لڑ گیا ہے اور اس نے تو اتنے ڈنگ مار لیے. فرمایا جب تک محبوب کی حدیث پڑھاتا رہا مجھے پتا نہیں تھا کہ کون بچھو کہاں ڈنگ. اللہ اکبر. تو میرے دوستو قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. اللہ کی یہ شعر نہیں خیر ارے غیرے سے غیب بتائے. لوگ کہتے جی نبی ہماری طرح ہے, تو میں نے کہا اللہ نے تو تیرے کو پہلے حصے میں پھاڑ کر دیا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ارے غیرے تو خیرے کو کچھ بتائے. فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, وہ تو چنے ہوئے محبوبوں کو بتاتا ہے. میں نے بچے سے کہا جا یہ آیت اٹھا. یہ آیت کا خود متن کسی محتاج نہیں کسی امام کا, کہ اس کا معنی کیا ہوگا. لیکن میں نے کہا امام بنتے ہوئے جو قرآن کی یہ شہد کو پیتے ہیں, میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح امام نے پیا کیسے. کیا لکھا میرے امام نے, اس پر میں گفتگو ختم کروں گا. ہائے ہائے سمرقند کے مقدس سرزمین پر میرا امام آرام کر رہا ہے. میری امید ہے, میں الحمدللہ ہر جگہ گیا, اس دفعہ میری امید ہے کہ ایک دفعہ سمرقند جاؤں, سرکار امام بخاری کو سلام کروں, امام ابو منصور ماتریدی کو سلام کروں, ورنہ ان آنکھوں کا مصرف کیا ہے. میں تو اپنے بچوں کو کہتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلو. آخری وہ کون تھے بیٹا انڈیا سے جو آئے تھے, مولانا اسماعیل جانی صاحب رحمہ اللہ خلیفہ اعلی حضرت, ساری جائیداد مدرسوں کے حوالے کی, بچیوں کی شادی کی, بچوں کو حصہ دیا, اتنا پیسہ لے کر مدینے شریف پہنچے کہ جس میں گزر بسر ہو سکے. کون؟ اسماعیل جانی رحمہ اللہ, سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے مرید. میں نے ان کے دس بوسی کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا, ان کی قدم بوسی کا بھی شرف بالکل گنبد خضرا کے سامنے حاصل ہوا. اور انتظار میں تھے, سمجھدار لوگ تھے, دانا لوگ تھے. جو سمجھدار آدمی ہوتا صحیح سودا کرتا ہے. 2.5 سال مدینے میں گزارے اور بقی کو دیکھتے تھے, آؤں گا یہیں جاؤں گا کہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے علاقے میں, کہا کچھ بھی ہوگا عمر میری چلے گی, بچوں کو حصہ دے دیا, بیٹیوں کی شادی کرا دی, اب میں یہاں بیٹھا ہوں. اور ٹھیک پروانہ آیا آج حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں بقی کے. میں نے کہا سمجھدار یہ ہوتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی, اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا. بولیے سبحان اللہ. غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر, ہائے ہائے تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. میرے امام نے قول لکھا, گفتگو ختم. میں نے کہا بچے دیکھ جا کر. میں نے کہا دیکھ ہم جیسے گئے گزرے کے اندر تھوڑا کرنٹ آ رہا ہے کہ قرآن نے کتنی بڑی بات کر دی. ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, یہ آیت خود ایک موضوع چاہتی ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. میں نے کہا یہ جو بات قرآن نے کی ہے اس سے ہم جیسے گئے گزرے ایک بالکل بیکار اور گھٹیا قسم کے لوگوں کو تھوڑے بہت اشارے سنگل آنا شروع ہو جاتے ہیں.
کیونکہ موبائل صحیح ہے، موبائل ہم نے خریدا ہے امام احمد رضا کی دکان سے، سیم لگائیے غوث اعظم کے نام کی، بیلنس ڈالا اہل بیت کی منقبت کا، صحابہ کی منقبت کا، تو صرف موبائل لینے سے بھی کام نہیں چلتا اور صرف چپ لگانے سے بھی کام نہیں ڈالتا جب تک اس میں لوڈ نہ کراؤ، تو موبائل امام احمد رضا کی دکان سے، چپ غوث اعظم والی، اور اس میں بیلنس منقبت اہل بیت اور منقبت صحابہ سے جب آتا ہے تو پھر کنیکشن جہاں لگانا ہے وہ راستے بحال ہوتے ہیں۔ ہنسو نہیں، یہ مثال دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیشہ ظاہر ہی کی، دور ہی کی مثالوں سے سمجھایا۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو تو مچھر کی مثال دے دیں گے، تو مچھر کوئی قدیم شے ہے؟ مچھر کوئی قدیم شے ہے؟ بولیے، قدیم شے ہے۔ تو میرے دوستو، امام کی مقدس کتاب تعبیرات اہل سنہ، وہ بچہ لے کر آیا تو اس کے چہرے چمک رہا تھا، میں نے کہا اس کتاب دیکھ کر اس کا چہرہ چمک رہا ہے تو اس کتاب میں بات بہت بڑی ہوگی۔ تو میرا امام اس آیت کے نیچے لکھتا ہے کہ کون ہے جو نبی کے علم کا انکار کرتا ہے؟ اب حضرت امام منصور ماتوریدی رحمہ اللہ لکھتا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم الغیب آیات من آیات رسالتہ، آیات من آیات رسالتہ، علم غیب، نسبت دیکھیں عربی کی، اذ علم الغیب، اذ اخبار الغیب بھی ہوتا تو ہمارے خلاف نہیں تھا، اذ اطلاع الغیب بھی ہوتا کیونکہ وہ لازمہ علم الغیب کا، لیکن یہاں لفظ بھی لکھا ہوا ہے اذ علم الغیب آیت من آیات رسالتہ، اس لیے کہ غیبوں کا علم جاننا یہ نبوت اور رسالت کی دلیل بنیاد شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ تو یہ چوتھی تعبیر تھی جو میں نے امام غزالی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، علامہ طفتزانی رحمہ اللہ، عبد الشکر سالمی رحمہ اللہ، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں سے عرض کی، اور اس کا خلاصہ اور اس کا لبے لباب جو حاصل نکلا وہ یہی نکلا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو گیا، جو ہو چکا، جو ہوگا حضور۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نبی کی شان ہی یہی ہوتی ہے، جس طرح آپ کو بولو آنکھ کھولو آپ اپنی مرضی سے آنکھ کھولتے ہیں، جیسے آپ اپنی مرضی سے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں نا، جب چاہے دیکھیں جب چاہے نہ دیکھیں، اس طرح نبی جب چاہے دیکھے جب چاہے نہ دیکھے۔ کعبہ شریف فتح ہو گیا، یعنی مکہ شریف فتح ہو گیا، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا تھا، اور جیسی کعبہ شریف کا طواف ختم ہوا، سرکار نے حضرت بلال کو کہا کعبے کے اوپر چڑھ، کعبے کے اوپر حضرت بلال حبشی کو کعبے پہ چڑھایا گیا تھا۔ اب دور ایک شخص بیٹھا ہے، عتاب بن اسید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ، لیکن دور بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو یار یہ کیا کر دیا انہوں نے، ایک تو ہماری مورتیاں توڑ دی، اس کے بعد یہ بلال جو غلام ہے اور آگے بڑی اس نے الٹی سیدھی بات کی، یہ غراب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد آگے کھڑے تھے، ابو سفیان، ابھی وہ داخل اسلام ہو رہے ہیں، 70% ایمان آ گیا، اب آہستہ حضور بھی زبردستی نہیں کر رہے کیونکہ ایمان میں زبردستی نہیں ہوتی، فرما میری شانے دیکھتا جا مانتا جا، شانے دیکھتا جا اور مانتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا عتاب بن اسید سے، اے کیا بات کر رہا ہے تو، یہ کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں، اب وہ کہاں بیٹھے ہیں، آپ مکہ شریف گئے، اللہ بار بار لے جائے، مروہ کی پہاڑی دیکھی آپ نے، مروہ کی پہاڑی دیکھی آپ نے، مروہ کی پہاڑی کے قریب یہ تین بندے کھڑے ہیں، عتاب، ابو الحارث، ابو سفیان، اور عتاب بن اسید یہ کہہ رہے ہیں یہ او خانہ کعبہ کہاں پر ہے، ابھی چلنے جاؤ تو کتنے قدم ہے، اور یہ بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہیں، وہ دیکھو یہ کالے بلال کو انہوں نے چڑھا دیا کعبے کے اوپر، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی حرکت ہے؟ ابو سفیان نے کہا چپ کرو، ان کو نہ بولو، یہ باتیں نہ کرو۔ کہ کیوں نہ کریں؟ کہا ان کو خبر ہو جاتی ہے، یہ زرقانی بھی لکھا ہے، جہاں پر امام زرقانی نے مغیبات کی بحث کی ہے، نبیوں کے علم غیب کی بحث کی، اس میں یہ واقعہ لکھا، کہا ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ عتاب بن اسید نے اخلی بات کی، کہا وہ تو اتنے دور ہے ان کو کیسے خبر ہوگی، کہا یہ تیرے سامنے جو کنکریاں ہیں نا یہ ان کو بتا دیں گی۔ سنو میرے دوستو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ہم اختلافی تقریر نہیں کر رہے، جس عظیم اور معصوم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں جن پر درود خدا خود بھیجتا ہے۔ میرے دوستو، ادھر جب یہ بات کی کہ جناب کنکریاں ان کو بتائیں گی،
بات ادھر ہو رہی تھی، ادھر مصطفیٰ نے سر مبارک کو گھما کر ان کی طرف دیکھا، اور دیکھا اور سرکار نے اونٹنی کو اس طرف کیا، چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا ہے، چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے تھے آگے کی طرف آئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم چلتے ہوئے آگے کی طرف آئے، اور آگے کی طرف آ کے حضور نے فرمایا انی علمت ما قلتم، مجھے علم ہو گیا جو تم باتیں کر رہے تھے. وہ حیران ہو گئے، کہا آپ کو علم ہو گیا؟ کہا علم ہو گیا. کہا ہم نے کیا بات کی؟ کہا تم نے میرے بلال کے لیے بات کی؟ انہوں نے کہا بلال کو تو رہنے دیجئے، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لہذا حق فرمایا امام غزالی نے، جب چاہیں وہ غیب کو جانے، جس طرح جب چاہیں ہم ظاہر کو دیکھیں. اللہ رب العالمین جل والا بڑی باتیں ہم نے کی ہیں، اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، گستاخی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، تصنع سے بنائے، تملق سے بچائے، اور اللہ رب العالمین جل والا بزرگوں کے صدقے ہم گناہ گاہ پر رکھے. جو باتیں ہم نے کی ہے مولا کریم، تیری توفیق اور تیری ہدایت سے ہم بری نہیں ہو سکتے. یا الہ العالمین، ان باتوں کو کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، اب تیری ہدایت، تیرے تحفظ مولا کریم، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور مرتے وقت تک تیرے محبوب کی محبت کی چاشنی ہماری زبانوں پر رہے. شیطان اس پر وار کر سکتا ہے، نفس اس پر وار کر سکتا ہے، ماحول اس پر وار کر سکتا ہے. یا الہ العالمین، اپنے محبوب کے صدقے ان واروں سے بچاتے ہوئے ہمارے گرد تیری ہدایت جو ہے وہ اس کا حصار باندھ لے، تیری حفاظت حصار باندھ لے، کیونکہ ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں اصلاً شہرت نہیں چاہیے، ہمیں اصلاً خاتمہ بالخیر چاہیے، اس بات پر خاتمہ چاہیے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تیرے محبوب راضی ہوتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.